بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تربیت اولاد کے عملی اصول کے موضوع پر درس نمبر 2. بغیر کسی تمہید میں جائے، براہ راست پچھلی دفعہ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ تربیت اولاد میں بہت پہلے سے ہی اولاد کی تربیت کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اولاد ابھی پیدا بھی نہیں ہوتی. اور ہم یہاں تک گفتگو کرتے کرتے پہنچ چکے تھے کہ انتخاب ہمسر کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ تربیت اولاد پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہیں. اسی طرح سے شادی سے پہلے اور بہت ساری رسومات ایسی ہیں کہ جو کہ جس کے اندر حرام اور گناہ ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس سے پہلے کی جو رسومات ہیں، آج کل تو ایک طوفان بدتمیزی ان رسومات کے نام کے اوپر ہو چلا ہے، اور منگنی اور مہندی اور مانجا ٹائپ کی پتہ نہیں کون کون سی اس طرح کی رسمیں کہ گناہوں سے بھرپور ہوتی ہیں، گناہوں سے بھرپور. اور پھر اس کے نتیجے میں بلکہ عام سے گھروں کے اندر جن کے مالی وسائل بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے قرضے لے کر اس قسم کی تقریبات کو منعقد کرتے ہیں. جب بھی ہمارے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندے جیسے جیسے گناہوں کو نئے نئے طریقوں سے بجا لاتے رہیں گے، تو خداوند عالم بھی ایسے طریقوں سے بلائیں بھیجتا رہے گا جنہیں وہ سمجھ نہیں سکیں گے. تو یہ جو نئے نئے طریقے آج کل گناہوں کے ایجاد کر لیے گئے ہیں، جن کا نا اسلام نے حکم دیا تھا اور لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے کہ گناہ نئے نئے طریقوں سے کس طرح سے کیے جائیں، تو نئی نئی مصیبتوں کے اندر بھی ہم مبتلا نظر آ رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرے تو قرآن نے یہ بھی کہا کہ جو کوئی بھی شخص نیک کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے صاحب ایمان ہو، تو ہم اس شخص کو پر لطف زندگی دیں گے اور اچھے کاموں پہ اس کو اس کا اجر بھی دیں گے. تو ایک پر لطف زندگی یہ خود تربیت اولاد کے اندر بہت ہی رول پلے کرتی ہے، جیسے کہ آگے چل کر گفتگو میں یہ چیز بھی آئے گی. تو نحوستوں سے بھری ہوئی یہ تقریب شادی، یعنی وہ دن جب آنے والے بچے کے ماں باپ اس رشتہ ازدواج میں بندھ رہے ہیں، عین اسی بابرکت دن کو ایک منحوس ترین دن کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے. اس رات کو گناہ نے کبیرہ انجام دے کر منحوس ترین رات کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے. اور نئے نئے طریقوں سے اب یہ تقاریب جو ہے ہو رہی ہیں، تصویروں کے اس میں سحر میں نہ کھو جائیے گا، وہ بات سمجھیے گا کہ جو میں اس وقت جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ سب چیزیں معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں. تو نحوست میں تبدیل کیا جاتا ہے اس کو، اور بہت بن ٹھن کے مثلا خواتین اس کے اندر آ رہی ہیں مختلف بے پردگی کے ساتھ، اور ان کا روایات کے اندر ہے کہ اس کا دماغ کس قدر ان لوگوں کا چھوٹا ہوتا ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں، جو کہ آپ کے سامنے حدیث آ بھی رہی. اچھا، تقریب سے بھی پہلے ضرورت کے نام پر، بلکہ اس تقریب میں ہی پہلے بھی بہت زیادہ اسراف ہوتا ہے، اور عین اسی دن اس تقریب کے اندر بے حد اسراف ہونے لگا ہے. لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی نہیں، خود دیکھیں، سارے گناہ اثر انداز ہوں گے اس پیدا ہونے والے بچے کے اوپر، کیونکہ اس دن اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اس بچے کی پیدائش کی. حد سے زیادہ اسراف، 30-30 40-40 ڈشیں، لوگ بڑے اس انداز سے ذکر کرتے ہیں کہ بہت زبردست، دیکھیں ایسا دل ہونا چاہیے انسان کا، کیسا انہوں نے اچھے طریقے سے کھانا کیا. مثلا 40 کھانے تھے اور سیلڈ کی مثلا 20 ڈشیں وہاں پر موجود تھیں، اور میٹھے کی اتنے ڈشیز وہاں پر موجود تھیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، اس طرح سے حد خود نمائی کا اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے. ہاں البتہ چلیں وہ 2-3 ڈشیز کی حد تک کہ کوئی چاول کھاتا ہے تو کوئی روٹی کھاتا ہے اور ایک میٹھا بھی ہونا چاہیے، اور یہ سب اس میں چل جاتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق. لیکن شو آف کرنا، اسراف کی حد تک چلے جانا، قرضے لے لے کر بہت زیادہ اپنے نام و نمود کے لیے سب کام کرنا، یہ اسراف کے اندر جاتے ہیں، تبذیر میں جاتے ہیں، گناہ کے اندر بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اور آپ کو پتا ہے کہ شیطان کا بھائی کہا گیا اسراف کرنے والے کو، تبذیر کرنے والے کو۔ تو جہاں شیطان کے بہن بھائی جس تقریب کے اندر گھومتے پھر رہے ہوں، خیر و برکت کا نزول پھر بہت مشکل ہے۔ اس میں عورتیں بہت زیادہ آگے آ گئی ہیں، مردوں کا تو پھر بھی نظریہ کم خرچ ہے، زیادہ سے زیادہ وہ شادی کی اس کھانے وانے کی تقریب پر خرچ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر اس میں خود عورتوں کو، دیندار عورتوں کو آگے آنا چاہیے کہ خرچوں کو کیسے کم سے کم کیا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھیے اس طرح سے ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا بڑا گناہ اس کے اندر مکس گیدرنگ کا آتا ہے۔ اب یہ تقریب اس بچے کی بنیاد رکھے جانے والی اور بے انتہا اس کے اوپر پیسہ بھی خرچ کیا جاتا ہے، بے انتہا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ کامیاب ازدواجی زندگی کا اصول بیان کیا جاتا ہے کہ اچھی زندگی اس وقت آپ کی گزرے گی شوہر کی جب شوہر اپنا منہ بند رکھے اور پرس کا منہ کھلا رکھے۔ تو وہ مکس گیدرنگ، وہ بھی ایسی تقریب جو ہے ارینج کی جاتی، اور بہت سے لوگ وہ چند گملے وغیرہ درمیان میں رکھ کر جو پارٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے مردے کے بال مونڈ کر اس کا وزن ہلکا کرنے کی کوشش کرنا۔ یعنی گویا جو پوری عمارت ہے یہ کم مسالے والی، ناقص مٹیریل استعمال کر کے کمزور عمارت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور بالفرض اگر الگ کر بھی دیا جائے تب بھی اس خواتین کے کمپارٹمنٹ میں مثلا میل ویٹرز کا جانا، بے پردگی ان کی کسی نہ کسی انداز سے ہوتے رہنا، تو یہ تمام چیزیں خود اس کے اندر ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ جس کو کیا جاتا ہے۔ اچھا، دلہن جو ہونے والے بچے کی یعنی ماں ہے، یہ اس سے پہلے گھنٹوں بیوٹی پارلر میں لگا کر آتی ہے۔ دیکھیں میں کچھ گناہوں کی طرف ویسا اشارہ کرتا جا رہا ہوں کہ یہ اثر انداز ہوں گے۔ یہ ماں جب اسی دن اپنے ازدواج والے روز اس قسم کی غلطیاں اور گناہ کرے گی تو یہ آنے والے بچے پر اثر انداز ہوں گے، اور اس کے بعد اس کا ٹائم نکل جائے گا، پھر بہت مشکل ہو سکتا ہے کہ عمارت کی بنیاد کمزور پڑ رہ جائے، اس کی صحیح سے ترائی نہ ہو، مسالہ کم استعمال کیا جائے، اور پھر بعد میں اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ہوتی نہیں۔ تو گھنٹوں اس طرح سے اگر وہ لگاتی ہے تو اس کی لا محالہ اکثریت کی، تقریباً شاید 99% یا 100% خواتین یا دلہنیں جو ہوتی ہیں ان کی نماز مغربین لازمی قضا ہو جاتی ہے۔ 2-3 بجے سے وہ چلی جاتی ہیں تو ظاہر ہے اس کے بعد اتنی دیر تک وضو کا برقرار رہنا وہ بھی پاسبل نہیں ہوتا۔ زندگی کے اس اہم ترین موڑ پر اس کا آغاز نافرمانی خدا سے ہوتا ہے، یعنی نمازوں کی قضا کرنے سے، جس کے متعلق ام حمیدہ فرماتی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی آنکھوں کو کھولا اور فرمایا کہ تمام گھر والوں کو جمع کرو۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، ہم اہل بیت کی شفاعت اس کو ہرگز نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو اہمیت نہ دے، نماز کو سبک شمار کرے۔ تو اب سوچیے کہ امام پیغمبر وہ اس کی شفاعت اور سفارش کرنے وہ تیار نہیں ہوں گے، اور وہ گناہ، اتنا عظیم گناہ وہ دلہن اس رات کو کر رہی ہوتی۔ تو جو اپنے وضو کیونکہ نہیں کر پاتی ہے، وضو سے نہیں رہ پاتی ہے، تو اپنے میک اپ پر اپنی نماز کو قربان کرنے والی، وہ کبھی بھی دین کی قربانی دینے والے کی ماں نہیں بن سکتی۔ اور پھر اسی میک اپ کر کے اور پھر وہ نامحرموں کے سامنے سے گزر کر نامحرموں کی نگاہوں کا نشانہ بنتے ہوئے شادی کی تقریب میں آتی، وہ خود ایک الگ سے ایک حرام ہے اور کئی حرام اس کے اندر ہوتے ہیں۔ پھر نامحرموں کے سامنے مووی بنواتی، وہ خود ایک حرام ہے۔ شوہر شاید سب سے آخری شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو دیکھ پاتا ہو، اس سے پہلے جو ہے وہ اس سے کہیں شوہر سے زیادہ محرم یعنی مووی والے وہ اس کو دیکھتے ہیں بے حجابانہ۔ اس لحاظ سے انتہائی شرم اور غیرت سے ڈوب مرنے کا مقام وہ محسوس ہوتا ہے۔ جب ہی پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شوہر اپنی بیوی کے سلسلے میں غافل اور اس کے پردے اور عفت نفس کے بارے میں خیال نہ کرے تو ایسا شوہر دیوس اور بے غیرت ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی جو وہ بیوی ہے اس سے کہیں پہلے نامحرم اس کو اس انداز سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بہت ایک لحاظ سے ڈوب مرنے کا مقام محسوس ہوتا ہے۔ پیغمبر نے ایک دفعہ اپنے اصحاب سے دریافت کیا تھا کہ عورت کس وقت اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے. یہ سوال جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے کانوں تک پہنچا. تو انہوں نے جواب دیا کہ جب سختی کے ساتھ اپنے پردے اور عفت کی حفاظت کر رہی ہو, اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ قریب وہ اس وقت محسوس پروردگار کے قریب ہوتی ہے, اور اگر پردے اور عفت کی حفاظت نہ کرے تو اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ دور اس موقع کے اوپر ہوتی ہے, سب سے زیادہ دور اس موقع پر ہوتی ہے. تو اس شادی کی تقریب جب اس بچے کی بنیادیں رکھی جانے والی ہیں آئندہ دنوں میں, اس کے اندر وہ اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ دور ہے, تو وہ کیسے ایسے بچے کی تربیت کر سکے گی اور کس طرح سے اس انداز سے بہتر تربیت کر کے معاشرے کے اندر ایسا صالح فرزند دے سکے گی. تو اچھا, پھر اس کے بعد کچھ خواتین کو کہا کہ چلو تھوڑی سی بہت مذہبی ہے دلہن, تو اس لحاظ سے یہ بھی کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے, اس کو تمام ہیوی میک اپ وغیرہ کر کے اس کے بعد اس کو صرف ایک اسکارف پہنا دیا جاتا ہے, یہ بھی کافی نہیں. ٹھیک ہے, سر کے بال کو چھپانے کا, وہ تو ویسے بھی دوپٹے وغیرہ یا اس کے آنچل سے کور ہوئے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ تر کے, لیکن یہ کہ وہ بھی کافی نہیں ہوتا, اور پردہ یعنی اس کو بے حجاب ہی زیادہ تر سمجھا جائے گا, وجہ اس کی کہ جو میک اپ اس کے چہرے پر ہوتا ہے اس کو بھی چہرے کو بھی نامحرم سے چھپانا پڑے گا, وہ لباس بھی عام لباس نہیں ہے, اس لباس کو بھی نامحرم سے چھپانے کی ضرورت ہوتی. تو وہ جو پردے وغیرہ کے جو آپ کے لیکچرز پرانے طالبات کے ہو چکے ہیں اس میں اس کی ہم تفصیل بھی بتا چکے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور گناہ جو اسی تقریب کے حوالے سے ہوتا ہے کہ لیٹ نائٹ کی جو رخصتی ہوتی ہے, اس میں اس لیٹ نائٹ رخصتی کے نتیجے میں سب سے پہلے تو دیکھیے یہی اس کے اندر ایک بہت بڑا کہ قرآن کی مخالفت جو ہے قرآن کے سائے کے اندر ہو رہی ہوتی, وہی قرآن جس کے اندر یہ آیت لکھی ہوئی ہے سورہ نور کی کہ اے رسول ایماندار عورتوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنا بناؤ سنگھار کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں نامحرم پر, این اسی قرآن جس کے اندر یہ والی آیت لکھی ہوئی ہے اس کے نیچے سے اس کو گزار کے اسی آیت کی صریحاً مخالفت کر کے گویا کہ ایک لحاظ سے قرآن کا مذاق اڑا کے رخصتی کی تقریب انجام پا رہی ہوتی. اور اس لیٹ نائٹ رخصتی کی وجہ سے تقریباً 99% دلہا اور دلہن ان کی اگلے دن کی نماز فجر قضا ہوتی ہے, اور باراتیوں اور اس میں شامل افراد کی 90% سے زائد افراد کی جو ہے وہ نمازیں اس لحاظ سے قضا ہوتی. تو ایسی شادیاں دیکھیے پھر طلاق کے خطروں سے بھی دو چار ہوتی ہیں, اور اس کے بعد بہت سارے ان کے ساتھ مسائل بھی پیش آتے ہیں ان تقریب گناہ کی وجہ سے. لوگ کہتے ہیں بھائی جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں, تو اس کے متعلق وہ جملہ مشہور ہے نا کہ جوڑے ضرور آسمان پر بنتے ہیں لیکن طلاقیں زمین پر ہی ہوتی ہیں. تو بہرحال اس کے نتیجے میں پھر ہوگا یہی بھگتنا پڑیں گی وہ تمام چیزیں کہ جو کہ اس کے اثرات ہیں ان گناہوں کے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر اس پوری تقریب کے اندر یا تو لائیو موسیقی بج رہی ہوتی یا مثلا وہاں پر بیک گراؤنڈ موسیقی تو ہر جگہ ہی تقریباً بج رہی ہوتی, یعنی گویا اس بیک گراؤنڈ موسیقی کا ایک تڑکا اس گناہ کی محفل کے اندر لگایا جاتا ہے. اچھا اب دیکھیے اس کے لحاظ سے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو خدا کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ بجائے اس کا شکر کرنے بجا لانے کے گانے بجانے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ دراصل خدا کی ناشکری کرتا ہے. اور جس گھر میں بھی گانا بجانا ہوتا ہے وہ مصائب سے محفوظ نہیں ہوتا, دعائیں وہاں قبول نہیں ہوتی, ملائکہ وہاں داخل ہی نہیں ہوتے. تو ایسی تقریب میں نہ وہاں کوئی ملائکہ داخل ہو رہے ہوں گے, خدا کی ناشکری وہاں پر ہو رہی ہے, اور وہاں پر کوئی بھی شخص مصائب سے محفوظ نہیں رہ سکتا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ آئندہ زندگی کے اندر اس تقریب شادی میں یہ جو موسیقی کا حرام ہے یہ اس کے اندر ایک ایسی بے برکتی اور نحوست لے کر آئے گا کہ بعد کی زندگی پریشانیوں میں گزرے گی. اور جب یہ سب چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں, کافی سال گزر جاتے ہیں, اس کے بعد وہ تمام لڑائی جھگڑے اور گھر تباہ و برباد ہو رہے ہوتے ہیں, اولادیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں, لوگ پھر بعد میں عملیات پوچھنے کے لیے آتے ہیں, تو اس وقت ان کو بتایا جائے کہ بھئی آپ نے تو اس کی ابتدا ہی ایسی چیز سے کی تھی کہ ملائکہ وہاں سے فرار اختیار کر گئے تھے, شیاطین نے وہاں پر ڈیرے جما لیے تھے, تو اس تقریب کا اہتمام کر کے آپ نے اتنا بڑا نقصان خود کیا, لیکن اس کو لوگ سمجھتے نہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو خود پیغمبر یہ بھی کہہ گئے کہ جب بھی تمہیں کوئی خوشی نصیب ہو, درود بھیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ساز اور باجے کے ذریعے اسے خدا کی ناراضگی کا سبب نہ بننے دو. یعنی خوشی کی تقریب ہے، خوشی نصیب ہوئی ہے، شادی ہو رہی ہے، کتنی منت و مرادوں کے بعد مثلاً یہ شادی ہو رہی ہے، تو عین اسی دن ساز اور یہ باجے اور گانے کی تقریب کے ذریعے خدا کی ناراضگی کا سبب اس تقریب کو بنا دیا جاتا ہے. تو اور بھی اگر دیکھیں، فقر و فاقہ اور نفاق پیدا کرتا ہے، بعد میں مالی حالات لوگوں کی کس طریقے سے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے میدان قیامت کی جو سختیاں اور پریشانیاں ہیں وہ الگ ہوں گی. پگھلا ہوا سیسا مثلا کانوں کے اندر ڈالا جائے گا، دل سخت ہو جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ دل سخت ہوگا تو وہ ماں اور وہ باپ اور اس تقریب میں رہنے والے تمام افراد، اس کے اندر خصوصیت ہے کہ گانا اور موسیقی دل کو سخت کرنے والی چیزیں، تو وہ بچہ بھی اپنے اندر دل میں ایک سختی لے کر پیدا ہوگا، وہ ابھی آگے چل کر اس کے بھی ہم تفصیل بیان کریں گے. اور ایسے گھر میں جہاں پر گانے بجانے تقریب کے اندر ہونے والے ہوتے ہیں، تو امام نے یہ فرمایا تھا کسی ایسے گھر میں نہیں جاؤ جس میں رہنے والوں پر سے خدا نے اپنی توجہ کو سلب کر لیا. خدا توجہ ہٹا لیتا ہے اپنی اور اپنے حال پر اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے جہاں پر یہ گانے اور موسیقی بج رہے ہوتے ہیں. اب چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ آپ ہی کی زیر نگرانی کسی اور جگہ آپ اس کا اہتمام کریں، باقاعدہ اس کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں بعض اوقات، بیک گراؤنڈ موسیقی وغیرہ کو لگانے کی یا پیکج کے اندر شامل ہوتی ہے وہ چیز، اور لوگ اس کو منع نہیں کرتے. تو اور کسی گھر میں اگر 40 دن تک گانا بجانا رہے، اور خالی یہ نہیں کہ کوئی لائیو وہاں پر ہو، بلکہ کسی بھی طرح سے، چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے، اور لوگ وہاں آتے جاتے رہیں، تو شیطان صاحب خانہ کے جسم اور اعضا میں گردش کرنے لگتا ہے، اور اس کے بعد اس کا وجود غیرت سے خالی ہو جاتا ہے. اس حد تک کہ اگر کوئی اس کی خواتین پر دست درازی بھی کرے تو اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں، کہ ایک بے غیرتی کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی. تو اب دیکھیں کتنے زیادہ اس کے نقصانات ہیں، اتنے زیادہ نقصانات کہ جب ہی روایت کے اندر آئے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، شیطان لوگوں کے رگو پے کے اندر گردش کر رہا ہوتا ہے نا، ابھی پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کی اولادوں میں شیاطین شریک ہوں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ ایسا ہوگا، فرمایا ہاں. کسی نے پوچھا کہ ہم اپنی اور ان شیاطین کی اولادوں میں کیسے تمیز کریں گے، آپ نے فرمایا قلت حیا اور قلت رحم کے ذریعے، یعنی ان کے اندر آنے والی نسلوں کے اندر اس جو اس تقریب کے نتیجے میں اس طرح سے پیدا ہوئے ہیں یا پیدا ہونے والے بچے جن کی شیطان ان کی پیدائش کے اندر شریک ہے، یہ ان میں قلت حیا ہوگی. جب یہ حیا نظر نہیں آ رہی ہے لوگوں کے اندر، کس قسم کے مخرب الاخلاق پروگرام سارے گھر والے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی کے دیکھتے ہیں، اور قلت رحم، ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتے، ایک دوسرے کے اوپر کس طرح سے گھروں کے اندر مظالم نظر آ رہے ہیں آج، اس کا مطلب ہے کہ شیطان ان کی پیدائشوں میں شریک ہو گیا، اور یہ تمام چیزیں اس انداز سے ہو رہی ہوتی ہیں. اب یہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کے اندر سب سے بڑا جو میں اپنے لحاظ سے، ایک لحاظ سے بزرگوں کے ساتھ ساتھ مجرم سمجھتا ہوں، وہ دلہا اور دلہن بھی ہیں جو اس موقع پر بالکل ایک بکری اور بکرے کی طرح سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ وہی لڑکی جو بھی اپنی پسند کی شادی کے لیے پورے گھر کو اس نے ایک کیا ہوا تھا اور چیخوں بکار مچائی ہوئی تھی، اور کیا کچھ اس نے طوفان بدتمیزی بعض اوقات برپا نہیں کیا ہوتا، اور اگر ایسی نہ بھی ہو تب بھی اور معاملات میں اپنے حق کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے بہت آواز کو اٹھاتی ہے، لیکن اس موقع پر جب وہ تقریب دوسروں کے ہاتھوں میں گناہوں سے بھرپور نظر آ رہی ہے، جس کا نتیجہ بالآخر ان لوگوں کو بھگتنا پڑے گا، اس دولہا اور دلہن کو، یہ بالکل بکرے اور بکری کی طرح سے اس وقت خاموش بیٹھے ہوتے ہیں. اس موقع پر ان کو اٹھنا چاہیے کہ نہیں، ہم یہ حرام کام نہیں ہونے دیں گے. دولہا اسٹینڈ لے، دلہن اسٹینڈ لے، لوگوں سے بات کرے، رشتے داروں سے بات کرے کہ نہیں بھائی فلاں فلاں چیز اس کی یہ برکتی ہے، یہ نقصانات ہیں اس کے، لیکن نہیں ایسا نظر آتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں والدین بھی اسی لحاظ سے شریک ہیں، لیکن جو خود صاحب معاملہ ہیں جن کی شادی ہونے جا رہی ہے، یہ اس موقع پر کیوں اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس موقع پر کیوں بات نہیں کرتے؟ ان کی زندگی افیکٹ ہوگی، ان کے بچے افیکٹ ہونے کے جا رہے ہیں، اتنا بڑا نقصان نسلوں کو برداشت ان لوگوں کی کرنا پڑے گا. دوسرے تو ایک تماشائی کی طرح سے آئیں گے اور چلے جائیں گے، اثرات ان کے اوپر بھی ہوں گے، لیکن یہ تو براہ راست افیکٹڈ لوگوں کے اندر سے شامل ہوں گے. ان کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں بولیں، آواز اٹھائیں، اور سختی کے ساتھ اس تقریب شادی کے اندر کسی گناہ کو نہ آنے دیں. تو اچھا، اب دیکھیے اتنی اہم تقریب ہے یہ کہ اسپیشلی اس تقریب کے لیے صدقہ پہلے سے دینا چاہیے، اس دن بھی صدقہ دینا چاہیے. خالی یہ نہیں کہ ویسی بلائیں، بلکہ جو گناہوں کی بلائیں ہیں یہ ساری دور ہو جائیں، اس میں ایسے افراد اس کے اندر کوئی گڑبڑ آ کر نہ کریں جو اپنی طاقت اور قوت کو استعمال کر کے بزرگ ہونے کے حوالے سے ان گناہوں کو انجام دلوائیں. तो सदका देना चाहिए कि पहले से अमली कोशिश भी करें और सदका भी देंगे इस किस्म की चीजें ये ना हो। देखिए इस तरह से कि जो शादी की तकरीब और उसके बाद आने वाले दिन, ये परवरदिगार की इताअत के दिन है। यही वजह है कि शहजादी कौनैन और मौला अमीरुल मोमिनीन अपनी शादी की पूरी रात इबादत खुदा के अंदर बसर की थी, और अगले दिन जब पैगंबर इस्लाम ने आकर अमीरुल मोमिनीन से पूछा था कि अली तुमने मेरी बेटी को कैसा पाया, तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया था कि बेहतरीन मददगार अल्लाह की इताअत में। तो ये मौला अली के मानने वाले, ये शहजादी जहरा की कनीजें, ये उस तकरीब को गुनाह की तकरीब बना दें, ये बात समझ में नहीं आती। अपने आप को सोच विचार करनी चाहिए कि जिनके मानने वाले हैं उनकी सीरत कैसी थी और हमारी सीरत किस अंदाज की हो रही है। अच्छा, अब लोगों की तरबियत के लिए देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो पहले से इस तरफ मुतवज्जे हैं उनको कुछ काम करना चाहिए। लोगों को इन चीजों का एहसास कैसे होगा, कैसे बताया जाएगा कि कौन कौन से हराम इस तकरीब के अंदर होने जा रहे हैं? इसके लिए सबसे बेहतर एक तरीका यह है कि ऐसे शादी कार्ड अच्छे से वो तरतीब दिए जाएं कि जिसके अंदर मुख्तलिफ इस तरह की चीजें हों, कोई छोटा सा बुकलेट रखा हो, कोई पम्फलेट रखा हुआ हो जिसके अंदर इन तमाम अहादीस बयान की गई हों, फिकह मसाइल उलमा के फतवों के लिहाज से बयान किए गए हों कि इसके अंदर कौन कौन से हराम इस अंदाज से शामिल हो रहे हैं। बाकायदा इस तरह के एक आम से जो कार्ड, शादी कार्ड होते हैं, बस उस वेन्यू लिखा होता है, टाइम, खाना, बारात, ये वो फला चीज, इस तरह की चीज, इसमें कुछ लोगों की एजुकेशन का भी अहतमाम इसमें होना चाहिए ताकि अच्छे से। शादी कार्ड देखिए एक ऐसी चीज है कि इसको हर शख्स घर में मौजूद हर शख्स जो है इसको खोल के जरूर देखता है और पढ़ता है कि क्या आया है, किस जगह पर है, क्या है, हर शख्स इसको हाथ में जरूर लेगा। तो इसके अंदर अगर बहुत अच्छे सी प्रिंटिंग के साथ ऐसी चीजें अगर मौजूद होंगी कि जिसके अंदर ठीक है, लोग को कहेंगे भाई ये तो ऐसा ना हो कि नहीं, बेदबी क्यों होगी, जिस तरह आप किताबों, कॉपियों, अखबारात, उसके अंदर भी कुरानी आयात अहादीस लिखी होती हैं, लोग इस तरह से कूड़े में तो नहीं उठा के फेंकते हैं, किसी जगह रखेंगे संभाल के उसको। और अगर इस अंदाज की होगी जिसमें कुरानी आयात से आप इस्तेफादा करें, अहादीस मुबारका से करें, फतवों से इस्तेफादा करें, लोगों को अहमियत का एहसास दिलाएं कि देखिए ये तमाम चीजें तकरीबे शादी के ऊपर के अंदर नहुसत लाने वाली हैं, उसमें बाकायदा जब गुनाहों का एहसास दिलाया जाएगा तो लोग उस गुनाह को करते हुए डरेंगे। अभी तो पहला मरहला ये कि वाकिफ ही नहीं है कि इसमें कौन से गुनाह होने हो रहे हैं आजकल। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं। अच्छा, जब ये शादी हो जाती, फिर उसके अगले ही दिन या 2-3 दिन बाद वलीमे के नाम पर यही तमाम गुनाह दोबारा नए सिरे से रिपीट किए जाते हैं, वही मिक्स गैदरिंग, वही तमाम औरतों का नामहरमों के सामने बन ठन कर आना, वही मेकअप करना, वही नमाजों को कजा करना, क्योंकि वो पूरी तकरीब बिल्कुल वैसे ही उसका एक रिप्ले होता है शादी की, उस गुनाहने कबीरा की तकरीब का, दोबारा से अगले ही दिन या चंद दिन के बाद। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए एक तजवीज है, इस पर तो खैर बहुत से लोगों ने इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है और वो कम खर्च बाला नशी वाली भी है, कि वो ये है कि अगर ताकि ये गुनाह रिपीट ना हो और खर्च भी कम आए, एक ही दिन के अंदर शादी और वलीमा दोनों क्यों नहीं अंजाम पा जाए, लड़के वाले अपनी तरफ से तमाम लोगों को बुला लें, जिनको वलीमे में बुलाना है उसी के अंदर दोनों पार्टीज आपस में तय कर लें, एक कोई बड़ा सा एक वेन्यू या हॉल, लॉन या कोई भी इस तरह की चीज मुनक्किद कर लें, तकरीबे शादी और उसी के अंदर ही एक लिहाज से वलीमा। अब लोग कहेंगे नहीं वलीमे का तो अलग, तो वलीमे के अलग से भी सवाब, वो भी आपको हासिल हो जाएगा इसके अंदर। और दूसरी बात है कि वलीमा तो देखिए, इसे लोग कहते हैं वलीमा तो करना मुस्तहब है, तो एक मुस्तहब काम को करने के लिए जाएं और हजारों हराम काम उसके अंदर हो रहे हो तो आप खुद सोचिए ना, जबकि आप उन हराम कामों को खत्म भी ना कर पा रहे हो तो उस मुस्तहब काम को फिर करना शायद जायज भी नहीं होता है। लेकिन अभी हम उस तरफ तो नहीं जा रहे कि इसको हराम कहते हैं वलीमे को, लेकिन बहरहाल जो तकरीब वलीमा हो रही होती है ज्यादातर वो हराम से भरपूर हो रही होती, तो दोनों फिर उस तकरीब का जो भी खर्चा उसको आधा आधा कर लें तो खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। औरतों के भी सोचिए कितना, दुल्हन के लिए नया जोड़ा, दोबारा वलीमे के लिए, दूल्हा के लिए नए, और फिर जितने भी शादी के अंदर और जितने भी अफराद हैं वो क्योंकि एक दिन पहले उन कपड़ों को पहन चुके हैं, अब दोबारा नहीं पहनेंगे, वो नए सिरों से, यानी कितना ज्यादा उस पैसे का मुसलसल मल्टीप्लाई होता जाता है इसराफ के नतीजे में। तो कितना बेहतर हो जाए कि एक ही तकरीब के अंदर दोनों उसको कंट्रीब्यूट कर लें, पैसा भी कम खर्च होगा, गुनाह भी नहीं होंगे या बहुत कम हो जाएंगे, और बहुत सहूलियात उसमें हासिल रहेंगी। असल में ये तमाम चीजें हम उसके लिहाज उस तनाजुर के अंदर कर रहे हैं कि उस किस तरह से खुदा की नाफरमानी होने से उस तकरीब को बचाया जाए ताकि पैदा होने वाले बच्चे की तरबियत के ऊपर वो मनफी तौर पर असरअंदाज ना हो वो तकरीबें। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, शादी हो गई, वलीमा हो गया, उसके बाद दावतों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके अंदर फिर नए सिरे से वही हराम, दुल्हन हर जगह मेकअप करके नामहरमों के घर 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 जाती फिर रही है दावतों के नाम पर, वो खुद एक हराम, यानी बच्चे की होने वाली मां वो मुसलसल हराम के अंदर एक जिंदगी बसर कर रही होती। और शादी के अगले ही दिन उसके बाद फिर एक और चीज आजकल शुरू हो गई कि फेसबुक के ऊपर सारी की सारी अपनी शादी की तमाम तस्वीरें जो है उसके ऊपर जारी कर दी जाती, यानी पूरी दुनिया को दिखाने के लिए दावत नजार, हर ओबाश और लफंगे को दिखाने के लिए जो है वो दावत नजारा उसके ऊपर दिया जाता है। कितनी बुरी और हराम बात है, यानी कितनी शर्म और गैरत से इसके अंदर जो है वो डूब मरने का मुकाम होता है कि पूरी दुनिया को दिखाई जाए वो अपनी तमाम सजदा एक दुल्हन की, हर किस्म का अफराद हर बुरी निगाह से उसमें देखने वाले लोग मौजूद होते। तो देखिए तमाम चीजें ऐसी, कितने हराम इसके अंदर, खासतौर पर मौसीकी वाला जो हराम है, और हमें एहसास भी नहीं होता कि इसके अंदर हो क्या रहा है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, और दुश्मनान अहले बैत कैसे इस चीज को समझते हैं। इस बात को बहुत अच्छा हमारे उस्ताद मोहतरम ने अपने एक दर्स के अंदर बयान किया है, वो उसका एक क्लिप आपको सुनाते हैं मुख्तसर सा, ताकि आपके सामने चीज आए।
जब मामून ने, अब ये हिस्ट्री है बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन टाइम नहीं है कि इसको मैं पूरा करूं, जब मामून नवे इमाम से अपनी बेटी की शादी की उम्मुल फज़ल, तो इस शादी का सारा मकसद सिर्फ एक ही था, जो नुक्ता मामून समझ रहा था वो आज का मोमिन नहीं समझ पा रहा। मैंने बार बार इमाम खुमैनी का जुमला दोहराया कि हमारा दुश्मन गुमराह है लेकिन हमसे ज्यादा जहीन, हमसे ज्यादा समझदार, ठीक है उसे नुकरा कहते हैं, मक्कारी शैताना चालाकी चालबाजी, लेकिन महाराज हमसे ज्यादा चीजें जानता, मामून समझ रहा। शादी इसलिए कर रहा कि आप ये बेटा इनके घर पैदा हो, क्योंकि बेटी तो मेरी हो, माँ उसकी जो है वो मेरी मेरी बेटी है, महल की पली, फिर वो मासूम नहीं हो सकता। और वो यही चाहता है कि नस्ल इमामत में इस्मत खत्म हो जाए, बारवा ना आने पाए। मैंने बहुत मुख्तसर बात की अपनी बेटी से शादी, लेकिन खाली इसी बात को उसने काफी ना समझा, लेकिन जहन में जुमला रखिएगा, उसे औलाद को गैर मासूम बनाना, उसे औलाद को गुनाहगार बनाना, बल्कि इससे पहले जुमला और कह, नवे इमाम की उम्र उस वक्त इतनी कम थी, फकत आज के 9 साल कि पहले तो वो नवे इमाम को महल में लाकर उनको चाहा कि महल की अय्याशियों और रंगीनियों में उनको मिला दे, मगर जब देखा कि नामुमकिन है तो वाकई 9 साल में भी मासूम लग रहे, तो कहा चलो नुकते में पहुंच गए कि ये उम्र ज्यादा हो गई है, बच्चा पैदा होने से पहले ही ऐसे इंतजाम कर दो कि वो मासूम ना होने पाए। वो अपनी जगह सोच रहा है, वो मकर हुआ मकर अल्लाह हो अल्लाह खैरुल माकिरीन, लेकिन शादी ऐसी बेटी से तो सारे ऐब शरी रखती है, लेकिन उसके बाद मजीद इस चीज को पक्का करने के लिए शादी के मौके पे जो उसने जश्न किया वो आप देख लीजिए। मासूमीन के घरानों में कुछ शादियां हुई हैं, खुसूसन शहजादी फातिमा की शादी की तो पूरी डिटेल तारीख में मौजूद है, वो पढ़ी, और एक ये शादी नवे इमाम की हुई है इसकी भी डिटेल मौजूद है, और जाके सिर्फ ये देख लीजिए कि आपके रिश्तेदारों और आपके घरों और अतराफ के माहौल में कौन सी शादी होती थी। खासतौर पर कनीजों का एक ग्रुप लाया गया जिसे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए, और उसका काम यह था कि जितने मेहमान आ रहे हैं सबका इस्तेमाल इसके जरिए से करें। हत्ता ये कि जिस वक्त नवे इमाम बहैसियत दूल्हा तशरीफ लाए तो इन कनीजों से कहा गया कि बाकी सबको छोड़ के पूरे रास्ते में यही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू करें, और फिर जब इमाम आके मसनद पर बैठ गए और कनीजें दोबारा भेजी गई दरवाजों पर आने वालों का इस्तेमाल करने के लिए, तो नाम भी है मखरीक, उस जमाने का एक बहुत ही मशहूर सिंगर था, उसे बुलाया गया और कहा कि ये आके बैठ गए हैं, निकाह होने वाला है, तुम एक मरतबा गाने छेड़। इस्लाम में दो अलग अलग ये गुनाह हैं, एक नहीं है, गाना अलग हराम है जो सिर्फ गले की आवाज का नाम है, कोई इंस्ट्रूमेंट ना हो, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अलग, वो कनीजों से बचवाया गया शुरू, और अब निकाह शुरू होने वाला है, मखरीक से कहा कि तुम अपना गाना शुरू करो, लेकिन जैसे ही उसने गाना शुरू किया इमाम ने निगाह गजब से उसे देखा था, इत्तकिल्ला अदू अल्लाह, آئے اللہ کے دشمن اللہ سے ڈر, اس کے ہاتھوں پہ وہ فالج گرا یا پیرالائز ہوا کہ مرتے دم تک دوبارہ گانے بجانے کے قریب نہ جا سکا. لیکن میں اس وقت امام کا معجزہ نہیں پڑھ رہا, میں یہ بتا رہا کہ ایک مامون اولاد معصوم نہ رہے, میرے نقش قدم پہ چلے, میرے رنگ میں رہے, اس کے لیے جو اس نے ٹرک اختیار کی آج آ کے صاحبان ایمان کے گھروں میں دیکھ. اس وقت پھر نویں امام اپنی شادی کا خطبہ پڑھ, الحمدللہ اقرارم بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیت, یہ نویں امام کا وہ خطبہ جو اپنے نکاح میں نویں امام نے خود پڑھا. وصلی اللہ علی محمد سید بریته وعلی الاصفیاء من اطرت اما بعد, فقد کان من فضل اللہ علی الاناف ان اغناہم بالحلال عن الحرام. خطبہ پڑھنے کے بعد امام کا فقرہ یہ تھا کہ اللہ نے یہ ایک احسان ہم پر کیا, علی الانام سارے بندوں پر, کہ ایک حلال چیز دے دی تاکہ اس کے بعد کوئی حرام کے راستے پہ نہ جائے. یہ نکاح حلال انسٹیٹیوشن بنا دیا تاکہ آدمی زنا کی جانب نہ جائے جو حرام, مگر ایسا لگ رہا کہ ہڈن اندر دا لائن اس میں یہ میسج بھی چھپا ہوا کہ شادی اس لیے رکھی گئی تاکہ تو حلال راستے پہ چلو حرام راستے پہ نہ چلو. اور ہمارے یہاں شادی کو ایک مکسچر بنا دیا گیا, ایک آمیزہ بنا دیا گیا دنیا بھر کے سارے حرام چیزوں کا. یہاں تک شادیوں میں شرکت سے پہلے سوچنا پڑتا کہ اس شادی میں اگر ہم جائیں گے تو ایک ثواب ملے گا ایک مومن کی خوشی میں شریک ہو, اور سینکڑوں گناہ لے کے واپس آئیں گے تو ایک ثواب کی خاطر 10 گناہ کرنا کوئی عقل مندی کا کام ہے کہ نہیں. اور پھر اسی خطبہ نکاح مولا کی ایک حدیث اکثر پڑھی جاتی, من تزوجا فقط احرز نصف دینے یا ثلث دین, جس نے شادی کی اس نے آدھے دین کو بچا لیا. فلیتق اللہ فی النصف الاخر, بس اسے چاہیے اللہ سے ڈرے باقی آدھے کے بارے میں. آدھا دین بچ گیا شادی سے, باقی آدھے کے بارے میں ڈرو. شاید اس میں بھی ہڈن اندر دا لائن یہ پیغام کہ باقی آدھے کے بارے میں ڈرو, ایسا نہ ہو کہ جس شادی نے آدھے دین کو بچایا اسی شادی کی سیرومنی باقی آدھے دین کو ختم کرنے کا سبب بنے. جو ہمارے سامنے جس انداز سے ہمارے یہاں کی شادیاں ہوتی, صاحبان ایمان پر تو تقریباً واجب ہے اس کا بائیکاٹ.
تو آپ نے دیکھا کہ مامون بھی اس بات کو سمجھ رہا تھا, جیسے کہ مولانا محترم نے بتایا کہ اس تقریب کے اندر مکمل طور پر گناہوں کو داخل کر دیا جائے تاکہ آنے والا بچہ معصوم نہ رہنے پائے. تو اسی طریقے سے جو پیدا ہونے والے بچے اس شادی کے نتیجے میں, اس گناہ کی شادی کے نتیجے میں جو گناہوں سے بھرپور محفل ہو رہی ہے, یہ سعادت مند ان کا ہونا بہت مشکل ہے. اچھا, تقریب شادی کے حوالے سے افراط و تفریط کے اندر لوگ آج کل پڑ جاتے ہیں. بہت نیندار افراد جو ہوتے ہیں وہ اتنی سادہ تقریب کرنے کی فکر میں رہتے ہیں کہ اس کی پیروی کی لوگ ہمت نہیں کر پاتے. فی الحال آج کل جبکہ معاشرہ انتہائی افراط و تفریط کا شکار ہے, یعنی آپ عام طریقے سے شادی کریں لیکن اس کو اتنا سادہ کی طرف نہ لے جائیں کہ لوگوں کو دیکھ کر مایوسی ہو جائے کہ اتنی سادگی تو ممکن ہی نہیں, اور پھر وہ تمام چیزوں کو چھوڑ بیٹھے اور مایوس ہو کر, جو کہ بہت سارے اقدامات ایسے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے. مثلا ٹھیک ہے, مہندی کریں, مہندی کی جگہ آپ جو ہے اس مہندی کی اس تقریب کے اندر میلاد کر لیں, مکس گیدرنگ نہ ہونے پائے. شادی جو اچھے ہال لان حتیٰ کہ 5-star ہوٹل میں بھی کی جا سکتی ہے, بس وہاں پردے اور حجاب کا خیال رکھیں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. خاص طور پر مثلا بے حجابی کا جو گناہ ہے, دلہن کی بے حجابی نہ ہو, خواتین جو اس کے اندر آ رہی ہیں ان کی بے حجابی نہ ہو, مکس گیدرنگ نہ ہو, موسیقی نہ بجائی جائے اور نماز قضا نہ ہو, اسراف نہ ہو, اس سے اگر آپ نے اس شادی کو بچا لیا تو پھر کتنے بھی اچھے پیمانے اور طریقہ کار کے اوپر آپ شادی کریں تو اس سے کوئی اسلام کو اعتراض نہیں. تو بہرحال گویا اس شادی کی بنیاد جو کہ اصلاً ایک نسل کی بنیاد رکھی جا رہی, اسے آپ نے کمزور ہونے سے بچا لیا. دیکھیے, اتنی بھی سادہ اگر اس کے اندر سادگی آپ نے کی کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ فقط اس طور پر راغب کر سکیں. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ اچھے طریقے سے چاہے اس کے اندر کچھ پیسہ خرچ کر کے اپنے سٹیٹس کے مطابق بھی شادی کر دیں, بس حرام کاموں سے اس شادی کو بچانا چاہیے. اچھا, اب اس پہلی رات ہی ایک اور بڑا گناہ انجام پاتا ہے, وہ یہ ہے کہ بہت سے شوہر حضرات اس پہلی رات ہی اپنی بیوی سے اپنے خاندان کے بہت سارے افراد کی غیبتیں کرتے ہیں، دیکھو فلاں بھاوچ سے تم ہوشیار رہنا، وہ بہت اس قسم کی عورت ہے، فلاں یہ ہے کہ میں آج ہی سے آپ کو جو ہے سب چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ، تو کیا ہے اس کا آغاز ہی غیبتوں سے بھی ہوتا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ مجھے سننے میں آیا کہ ہم نے تو پہلی رات ہی مثلا یہ چیزیں اپنی بیوی کو بتا دی، نہیں کون کون کس طرح کا ہے، تو یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، اور اس کے اندر خود یعنی اس غیبت کے گناہ کا آغاز بھی اس رات ہی سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور اتنا اچھا دیکھیے ایک اور بھی بات ہے سب کے متعلق جو بیان کیا جاتا ہے نا، تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے سارے حالات نہ بتایا کرو، کیونکہ اس سے ان لوگوں کے نزدیک تمہاری قدر و منزلت جاتی رہے گی۔ تو آپ نے سب چیزیں بتا دی، وہ آپ ہی کے رشتہ دار ہیں، اور آپ نے تمام لوگوں کے گناہ اور اس طرح سے ان کی غیبتیں کر کے ان کے سارے حالات بتا دی، کل کو وہی تانے دے رہی ہوگی یا وہ تانے دے رہے ہوں گے وہ صاحب، اگر اس طرح سے ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے بھی حالات بتائے گئے تو لوگ سوچتے ہیں کہ آپس میں انٹیمیٹ رشتہ ہے ہمارا اتنا، تو اس میں تو ہر ایک کی باتیں جو ایک دوسرے کو بتا سکتے نہیں، ایسا کرنا حرام ہے۔ اچھا اب اس کے بعد اب ازدواجی زندگی جو ہے وہ اور آگے بڑھے گی۔ اچھا اب اس میں جو کپلز وغیرہ ہیں اس کے بعد جو زندگی گزارتے ہیں، اس میں فلمیں دیکھی جاتی ہیں اور رومانٹک ڈرامے دیکھے جاتے ہیں اور پھر ہنی مون ٹور کے اوپر جایا جاتا ہے، اس میں بھی میک اپ کے حرام ہوتے ہیں، بد حجابی ہوتی ہے، سفر کیے جاتے ہیں اس میں، اس کے اندر نمازیں قضا ہوتی ہیں، اور پھر وہاں سے واپسی کے بعد جب ایک عام زندگی شروع ہوتی ہے تو اب سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ ان کے اعتراضات، کینے اور غیبتوں کا جو ہے آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس طرح روایتوں میں آیا کہ سارے اعمال کو اکارت کر کے رکھ دیتا ہے غیبتوں کا گناہ۔ اب یہ جاتی ہے اپنے بہو جو ہے مہکے جاتی ہے، اپنی ساس نندوں کی برائیاں کرتی ہے، اور اسی دوران دیکھیں جس وقت بچے کی بنیادیں رکھی جا رہی ہوتی ہیں اسی میں یہ سارے حرام کاموں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور مرد بھی اس کے اندر اس لحاظ سے حصے دار ہوتے ہیں۔ تو جس بچے کی تربیت ہونی ہے، جس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، وہ اس دوران لڑائی جھگڑوں کا، کینوں کا، بغض، عداوت، دشمنی، غیبتیں اور تہمتوں میں وہ عورت مصروف ہوتی ہے، اور یہ سب چیزیں آنے والے بچے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اور پھر لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں ظاہر ہے اس میں سب لوگوں کی بے عزتی ہوتی ہے، تو جو شخص بھی اپنے گھر والوں کی بے عزتی کرتا ہے وہ زندگی کی مسرتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، روایات کے اندر یہ بات آئی ہے۔ تو یہ سب آنے والے بچے پر اثر انداز ہوں گے، اور یہ وہ دن ہے کہ جب جس وقت ماں باپ کو، اس بچے کے ہونے والے ماں باپ کو، ساس اور سسر جو اس عورت اور مرد کے ہیں، اور دولہا دلہن وغیرہ سب کو دعاؤں کے اندر مشغول ہونا چاہیے۔ یہ وہ دن ہے، دعا قبل از بلا، اس پیدا ہونے والے بچے کے لحاظ سے اس وقت جتنی بھی دعائیں کرنی چاہیے وہ کر لیں، اس لحاظ سے اس کے صالح ہونے کی دعائیں، سب سے پہلے تو خود بچے، اگرچہ اس کے اندر کوئی ایسی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ پہلے دن سے ہی انڈر پریشر ہو جائے کہ اب جلد جو ہے وہ صاحبہ اولاد ہو جانا چاہیے اس جوڑے کو، لیکن پھر بھی ایک دعا کرنے کے حوالے سے تو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ شیخ بہائی نے جو ایک نسخہ بتایا ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر بھی آیا، جو سورہ رات کی آیت نمبر 31 ہے، شیخ بہائی نے تو لکھا ہے 900 عورتوں کو نسخہ تجویز کیا تو سب کی سب صاحب اولاد ہو گئی تھیں، اور جب ہمارے مدرسے کی فیس بک کا جو پیج ہے اس نے بھی اس کو نشر کیا اور پھیلایا تو کتنی ہی خواتین کے ہمارے پاس آئے کہ 14-14 سال سے ان کے یہاں اولاد نہیں تھی اور اس نسخے پر عمل کرنے کے نتیجے میں صاحب اولاد ہوئے۔ تو اس کا طریقہ تو اس کے اوپر بھی مل جائے گا، اور اس میں سے دیکھ کے بھی آپ بعد میں لکھ سکتی ہیں۔ تو اسی طرح سے اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے کہ ابھی سے ہی بچے کے پیدا نہیں ہوا لیکن اس کے لیے دعائیں کرنی، اور شوہر و بیوی روزانہ، کہا یہ علماء نے ریکمینڈ کیا ہے کہ سورہ نور کی آیت نور، یہ جو ہے جو کہ 35 نمبر کی آیت ہے، سورہ نور کی آیت نور، اس کو شوہر و بیوی روزانہ پڑھیں، یہاں تک کہ وہ جب حاملہ ہو جائے، ہونے والے بچے کی جو ماں ہے وہ بچے کی پیدائش تک پھر اس کو جاری رکھے، بلکہ شوہر اور بیوی دونوں سورہ نور کی آیت نور پڑھنا شروع کریں شادی والے دن سے لے کر اور بچے کی پیدائش ہونے تک۔ بہت اس کے عجیب و غریب اس کے اثرات ہیں، اس کو بھی سب بیان کرنے کا بھی وقت نہیں۔ اور خاص طور پر اولاد کے لیے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، وہ دو آیات قرآنی کو سجدے میں تلاوت کرتے تھے اولاد کے حصول کے لیے جب دعا کرنا چاہتے تھے، دو آیات کو، رب حبلی من لدنکا ذریتن طیبتن انکا سمیع الدعا. باقاعدہ جو حضرت زکریہ کی دعا ہے کہ پروردگار اپنی طرف سے مجھے اولاد پاک و پاکیزہ اولاد نصیب فرما، کیونکہ تو بے شک دعاؤں کا سننے والا. ذریتن خالی اولاد نہیں چاہیے، طیبتن پاکیزہ اولاد چاہیے، حضرت زکریہ نے جو دعا کی تھی. تو چھٹے امام اس کو سجدے میں جا کر، نمازوں کے سجدے میں اس آیت قرآنی کو پڑھا کرتے تھے، یعنی خاص لحاظ سے. ویسے سجدے کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا مکروہ ہے، لیکن کچھ خاص موارد ایسے ہیں کہ جس میں اس انداز سے، جیسے کہ روایات کے اندر بھی ملتا ہے کہ چھٹے امام سجدے میں جا کر اس کو پڑھتے تھے. ہاں، یہ جو نمازوں کا سجدہ ہے اس کے اندر کیونکہ قرآن پڑھنا مکروہ ہے، تو عام سجدے کے اندر جا کر اس کو، یعنی سجدے میں جائیں اور اس کے بعد سجدے میں جا کر اس دعا کو پڑھیں. اور اسی طریقے سے یہ بھی حضرت زکریہ کی دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ بھی حضرت زکریہ کی دعا ہے کہ پروردگار تو مجھ کو اکیلا نہ چھوڑنا اور تو سب وارثوں میں سب سے بہترین وارث. تو یہ والی بھی جو قرآنی آیت ہے، اس لحاظ سے اس کو بھی ضرور سجدے کے اندر جا کر پڑھا جائے، تاکہ اولاد کے حصول کے لیے بڑی مجرب آیات ہیں. اچھا، اس لحاظ سے اس کے بعد پھر ایک چیز اور بھی علماء نے ریکمینڈ کی ہے کہ روزانہ صبح و شام اولاد کے حصول کے لیے، کیونکہ اب یہ ان کے ظاہر کے طلب اولاد کا ایک مرحلہ جو ہے درپیش ہے اس شوہر و بیوی کو، تو صبح و شام روزانہ 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھیں، پھر 9 دفعہ پھر سبحان اللہ پڑھیں، اور 1 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. تو طلب اولاد اور صالح اولاد اس کے ہاں پیدا ہوگی جو اس عمل کو کرتا رہے گا. صبح بھی کرنا ہے اس کو، یعنی سمجھیں یہ 90 دفعہ اس چیز کو، ایک دفعہ صبح کریں اور ایک دفعہ رات کو اس ان اذکار کو پڑھیں. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ہمیشہ رہ جاتی ہیں، بیان نہیں ہو پاتی ہیں، نتیجہ تن یہ کہ وہ لوگوں کی پہنچ سے، اور وہ تربیت اولاد کے سلسلے میں ابتدان بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. وہ یہ کہ خاص نیتوں سے اگر ازدواجی امور ان اوقات میں انجام پائیں تو اپنی مرضی کے مطابق اولاد کی خصوصیات پیدا کر سکتے ہیں خاص نیت سے. مثلا اگر شب منگل انجام پائیں یا اعمال، تو بچہ جو ہے حافظ قرآن ہوگا. یعنی خاص نیت بھی پہلے سے ہو اور ازدواجی امور انجام پائیں. اسی طریقے سے، اور خود بہت بڑی سعادت ہے کہ بچہ اس کا حافظ قرآن ہو، اور پھر ظاہر ہے اسی کے سلسلے میں اقدامات بھی اس کو کرنا ہوں. شب بدھ اگر انجام پائیں تو بچہ زبان کی آفات سے پاک ہوگا، اور اگر شب جمعرات انجام پائیں تو بچہ بڑے ہو کر عالم دین بنے گا. دیکھیں، سب تربیت اولاد کے لحاظ سے پہلے سے تمام پیش بینی کی جا رہی. اور اگر شب جمعہ انجام پائیں تو بچہ بڑے ہو کر خطیب، مبلغ اور زبان و بیان پر قدرت رکھنے والا بنے گا شب جمعہ. اور روز جمعہ اگر نماز عصر کے بعد انجام پائیں تو بچہ بڑا ہو کر عقل مندوں میں اپنی عقل مندی کی وجہ سے مشہور ہوگا، عقل مندوں میں اپنی عقل مندی کی وجہ سے. اور اگر یہ امور شب پیر بعد نماز عشاء انجام پائیں تو بچہ بڑا ہو کر والدین کے اچھے کردار کی شبی بنے گا. اور شب اول ماہ رمضان اگر انجام پائیں تو بچہ بڑا ہو کر نیک اور صالح ہوگا. یہ تمام چیزیں دیکھیے بچے کی مستقبل پر اور اس کی خصوصیات پر اثر انداز ہو رہی ہیں. اور کچھ امور ایسے ہیں اولاد کے جسم اور روح پر اثر اندازی کے اعتبار سے، بہت سارے اوقات ایسے ہیں جس میں ازدواجی امور کی انجام دہی وہ اتنی بہتر نہیں اور اس میں نقصان کا امکان موجود ہے، اس میں احتیاط کریں. مثلا اس میں کچھ اوقات بتائے گئے ہیں روایات میں بھی کہ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان اجتناب کیا جائے، غروب آفتاب کے بعد 20 منٹ کے اندر اندر اس سے اجتناب کیا جائے. اسی طرح سے رمضان کی پہلی کے علاوہ ہر مہینے کی پہلی، 15ویں اور آخری تاریخ کو اجتناب کیا جائے. اور جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت اجتناب کیا جائے، ظہر کے بعد اور شب عید فطر. تو بہت ساری چیزیں ایسی، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی تربیت اولاد کے اندر نقصان کا احتمال ہے اگر ان امور کے اندر یہ ان اوقات میں یہ چیزیں انجام پا رہی. اور وہ جو بچے کا ہونے والا باپ ہے یا جو دولہا ہے، یہ روزانہ سورہ محمد کی تلاوت کرے، درود بھیجیے نا محمد والے. ساری چیزیں یہ نہیں کہ بس صرف ماں کو ہی ہونے والی، ماں کو انجام دینا نہیں، باپ کو بھی انجام دینا. تو دولہا جو ہے وہ روزانہ سورہ محمد کی تلاوت کرنا شروع کرے. اور اگر بچے کی پیدائش سے پہلے جو بچے کا ہونے والا باپ ہے اگر وہ روزہ رکھے، کیونکہ روایات کے اندر یہ بھی کہ شہزادی کی پیدائش کے سلسلے میں بھی پیغمبر اسلام نے روزہ رکھا تھا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عورت کی جو حاملہ ہونے کے اس پورے پیریڈ میں اگر بچے کا ہونے والا باپ 40 دن تک روزے رکھے تو وہ بھی بچے کے اوپر بہت اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں. تو اور اسی دوران جبکہ وہ ان تمام نیک اعمال کو انجام دے رہے ہوں گے، اسی دوران کسی بھی وقت ان کو خوشخبری مل سکتی ہے اور وہ ٹیسٹ پازیٹیو آ سکتا ہے کہ اب یہ صاحب اولاد یہ عورت ہو گئی ہے. اب اس کو بہت احتیاط کرنا ہے. دیکھیں بچے کی تربیت کے حوالے سے روایات میں یہ جملہ کہا گیا ہے کہ جو حاملہ ہے یہ اپنے آپ کو صائمہ سمجھے، روزے دار عورت. یعنی جس طریقے سے ایک روزے دار عورت اپنے تمام اعضاء و جوارے کو گناہوں سے بچاتی، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائے، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچائے، اپنے منہ اور زبان کو گناہوں سے بچائے، اپنے اعضاء و جوارے کو گناہوں سے بچائے، جس طرح سے وہ روزے میں بچاتی ہے، تو اسے کہا جائے گا اب یہ حاملہ بمنزلہ صائمہ ہے، یعنی یہ روزہ رکھنے والی عورت. اور روایت میں اس کو اس حاملہ کو مجاہدہ بھی کہا گیا ہے. جس طریقے سے دیکھیے میدان جنگ میں مجاہد چوکنا ہو کر بیٹھتا کہ دشمن کہیں سے حملہ آور نہ ہو جائے، اسی طریقے سے شیطان اس پر مختلف طریقوں سے حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا. اب اس کو ہر وقت چوکنا ہو کر بیٹھنا کہ ذرا سی بھی لاپرواہی کسی شدید نقصان کا باعث بن سکتی، ذرا سی بھی لاپرواہی. تو دیکھیے اتنا عظیم ثواب اس کو اب حاصل ہوتا ہے کہ جب شکم مادر میں بچہ آتا ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ کوئی مقرب فرشتہ بھی اس کو درک نہیں کر سکتا اس ثواب کو جو اب اس کو حاصل ہو رہا ہے. اور اس دوران اگر یہ عورت مر جائے خدا نخواستہ تو اس کو شہید کا ثواب دیا جاتا ہے. یعنی زندہ رہے تو مجاہدہ اور صائمہ کا ثواب اور مر جائے تو شہید کا ثواب. روایتوں میں جب بھی آیا ہے نا کہ کسی کی شقاوت و سعادت کی جو بنیادیں ہیں اس کی ماں کی کوکھ میں تلاش کرو، وہ اسی وجہ سے کہ وہیں سے ہی تربیت اولاد کا آغاز ہو جاتا ہے. اس کی سعادت اور شقاوت جو ہے وہ ایک لحاظ سے اس کا آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے. کیونکہ ویسے تو دیکھیے ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی اور نصرانی بناتے ہیں یا تربیت نہ کر کے اس کو فاسق و فاجر بنا دیتے ہیں. اچھا جیسے یہ ٹیسٹ پازیٹو آئے گا اس بچے کا نام رکھ دینا چاہیے. البتہ زیادہ بہتر ہے کہ پیدائش سے 4 مہینے پہلے نام رکھا جائے، پیدائش سے 4 مہینے پہلے. جیسی ٹیسٹ پازیٹیو آئے نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ پیدائش سے 4 مہینے پہلے نام رکھیں. اور 2 ناموں کا انتخاب کریں، لڑکا ہوا تو یہ نام رکھا جائے گا، لڑکی ہوئی تو یہ نام رکھا جائے گا. البتہ روایتوں میں کہ کسی کو اگر بیٹے کی خواہش ہے تو اس کا پیدائش سے پہلے اس کا نام محمد رکھ دیا جائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بعد میں اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اتنا اہم ہے یہ چیز نام رکھنا بچے کا، کہ پیغمبر فرماتے ہیں اگر بچہ ساقط ہو گیا اور باپ نے نام نہیں رکھا تھا تو قیامت میں باپ کا پروردگار محاسبہ کرے گا، نام کیوں نہیں رکھا تھا. اور روایتوں میں جیسے کہ آیا کہ پیغمبر اسلام نے شکم میں حضرت زہرا میں حضرت محسن جب آئے تھے اسی وقت سے ہی ان کا نام تجویز کر دیا تھا، اور بعد میں حضرت محسن کی شہادت ہوئی تھی. پیغمبر کی رحلت کے بعد. تو علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ٹیسٹ پازیٹیو آئے اس کا، حاملہ ایک طویل سجدہ شکر انجام دے، لازم ہے اس کے لیے شکر گزاری. اب وہ خدا کی صفت خلاقیت کا مظہر بن گئی، خدا نے اپنی صفت خلاقیت کے ظہور کے لیے اس عورت کو منتخب کیا. خدا بھی خالق ہے نا، اور ایک لحاظ سے مجازی اعتبار سے عورت بھی ایک بچے کو خلق کر رہی ہے. تو عورت اس زمانے میں ظاہر اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کو الٹی متلی اور دیگر اس کے ساتھ کیفیات ہوتی ہیں، تو عورت اس زمانے حمل کو مصیبت نہ سمجھے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو پروردگار نے اس کو دی، اور شکر بجا لائے کہ پروردگار نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا ہے. اب اس کی جو نمازیں ہیں اس عورت کی، عام عورتوں کی جو نمازیں ہیں اس سے بہت زیادہ اس کی افضل نمازیں ہو جائیں گی. اس کی ہر سانس اب ایک روزے دار کے جو عورت ہے اس کے سانس کے برابر ہو جائے گی. اس لحاظ سے جو انتہائی جھگڑالو، بے دین، جاہل، ناشکری، کمزرف اور بے صبری ماں، یہ کبھی بھی اعلی کردار کے اولاد کو، ملت کو کبھی فراہم نہیں کر سکتی. تو ماں کو شکر گزار ہونا چاہیے اور ایک طویل سجدہ شکر انجام دینا چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا سجدہ شکر حضرت ابراہیم کا ایک سجدہ شکر ہے، کہ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری بیان کرتے ہیں کہ سجدے میں پیشانی رکھ کر 3 دفعہ الحمدللہ کہے، پھر پیشانی کا دایاں حصہ سجدہ گاہ پہ رکھے اور کہے شکرن للہ، اور پھر پیشانی کا بایاں حصہ سجدہ گاہ پہ رکھے اور کہے استغفر اللہ. اور کہتے ہیں کہ یہی وہ سجدہ ہے جس کو انجام دہی کی وجہ سے، اور بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں، حضرت ابراہیم خلیل خدا اور اللہ کے دوست جو ہے اسی درجے کے اوپر اس سجدے کے نتیجے میں پہنچے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے ہی کے اندر ان کو اسماعیل جیسا فرزند بھی عطا ہوا. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، وہ حضرت علامہ اقبال بھی کہا کرتے تھے. تو بہرحال اس خاص طریقہ کار، یہ والا جو سجدہ شکر ہے جو کہ حضرت ابراہیم کا طریقہ کار تھا، اگر وہ اس انداز کا سجدہ شکر بھی انجام دے جیسی وہ ٹیسٹ پازیٹیو آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک شکر کی، شکرن للہ یا الحمد للہ کی ایک تسبیح بھی پڑھے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو ہمیشہ لئن شکرتم لازیدنکم، خود قرآن نے کہا کہ جب تم شکر کرو گے تو پروردگار نعمتوں میں اضافہ کرے گا. آئندہ بھی جو اولاد کی خواہش ہے وہ آئندہ بھی تمہاری پوری ہوں گی، مزید اولادیں بھی پیدا ہوں گی، اور یہ حمل بھی عافیت کے ساتھ جاری رہے گا اور بچہ ضائع اور ناقص نہیں ہونے پائے گا. اچھا، کچھ خاص سورہ ایسے ہیں جن کی بڑی الگ سے کچھ خصوصیات ہیں جو کہ اس دوران، دیکھیں سب تربیت اولاد کے ضمن میں چیزیں بیان ہو رہی ہیں، کہ مثلا ماں یہ چاہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی عفت ماں بنے، یعنی ساری زندگی کبھی کسی اس لحاظ سے حرام کی طرف نہ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ نور کی تلاوت کرے، ماں روزانہ سورہ نور کی تلاوت کرے. اچھا، ابھی آج کی جو نشست ہے اور اگلی جو ہماری نشست ہوگی اس کے اندر مسلسل ایسے اعمال بتائے جائیں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے. جو ہمارے پہلی کلاس میں جو ہم نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ عورت کو اتنے کم واجبات رکھ کر اتنا زیادہ فارغ کیوں رکھا گیا ہے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں مشغول پروردگار عالم اس عورت کو دیکھنا چاہتا ہے. آپ کہیں گے یہ تو بہت سارے کرنے والے اعمال ہیں، لیکن جب وہ ظاہر ہے پورے زمانے حمل میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں تو اتنے زیادہ نہیں محسوس ہوتے، ایک ساتھ ایک ہی وقت میں سنیں گے تو شاید زیادہ لگے. تو سورہ نور کی تلاوت اگر روز کرے گی تو اس کا پیدا ہونے والا بیٹا یا بیٹی عفت ماب اور با عزت زندگی ساری زندگی جو ہے وہ گزاریں گے. اتنے زیادہ بڑا بھی ہے سورہ نور، 64 آیات کا سورہ ہے بہت. تو اچھا، اس لحاظ سے بہت سی، اگرچہ اس موضوع پہ ابھی ہم آگے چل کر بات ہوگی ہماری، لیکن اگر بہت سے لوگوں کے چاہیں کہ مثلا ان کے ہاں ان کو لڑکے کی خواہش ہو، تو روایات کے اندر ہے کہ وہ سورہ محمد کی تلاوت کرے لڑکے کی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پیدا ہونے والا لڑکا، صرف ابھی لڑکے کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، ویسے تو ظاہر ہے لڑکی بھی اگر ہو اس کے لیے بھی سورہ پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ سورہ کے اندر ایک اور خصوصیت بھی ہے، اگر اس کی بھی خواہش ہو کہ وہ بچہ خوبصورت ہوگا اگر وہ حاملہ سورہ محمد کو پڑھے گی. اچھا، پھر اس کے بعد ہے کہ وہ چاہے کہ بچہ میرا بالکل صحت مند رہے، بیماریاں اور مختلف کمپلیکیشن یہ سب کچھ نہ ہو، تو وہ دوران حمل سورہ والفجر کی تلاوت کرے. اب پیدا ہونے والا بچہ جسمانی تربیت کے لحاظ سے بھی اس عورت نے پیش بینی کر لی ہے، اور سورہ والفجر کو روزانہ اس نیت سے پڑھنا کہ میرا بچہ جسمانی اعتبار سے صحیح و سالم رہے. پھر وہ چاہے کہ میرا بچہ بے نمازی نہ ہو اور نمازی رہے ساری زندگی، ایک صالح زندگی گزارے، تو پھر وہ سورہ انبیاء کی تلاوت کرے. سورہ انبیاء کی بڑا مجرب سورہ ہے یہ، جن کے بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں ان کی ماؤں کو اور رشتے داروں کو چاہیے کہ ان بچوں کے لحاظ سے کہ اگر بچہ یا نوجوان نماز کا عادی نہیں ہے تو وہ سورہ انبیاء اس کی طرف سے پڑھیں، وہ بہت جلد نماز کا عادی بھی ہو جاتا ہے. اچھا پھر اگر ماں چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، الگ سے کہ وہ چاہے کہ بچے میرے خوبصورت ہوں، تو یہ کہا گیا علماء کی طرف سے کہ وہ اپنے پیٹ پر شکم پر ہاتھ رکھ کر سورہ والعصر کی تلاوت کرے، تو پیدا ہونے والا بچہ اس لحاظ سے خوبصورت بھی ہوگا. اچھا کچھ اعمال ایسے ہیں جو کہ ہماری دنیا آخرت کی سو پریشانیوں کا حل جو کتاب ہے اس کے اندر بھی ہیں کہ جس سے حمل ضائع ہونے سے بچا رہے، کیونکہ بہت ساری ایسی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں جس سے ابارشن ہو جاتا ہے کچھ، تو وہ اس سے بھی بچا رہے گا. اور باقاعدہ آغا نائنی نے اپنی کتاب کے اندر ایک عمل لکھا ہے، ویسے وہ بڑوں کے لیے بھی ہے کہ کسی کی عمر میں بہت زیادہ اضافہ، مثلا 50 سال کی عمر میں اضافہ اگر کوئی چاہے تو نماز عشاء کے بعد اس دعا کو پڑھے تو خدا اس کی عمر میں یقینی طور پر 50 سال کا اضافہ کر دیتا ہے. یا اکرم من کل کریم، یہ بھی ہماری اس کتاب کے اندر یہ عمل لکھا ہوا ہے، اس میں سے آپ اتار سکتے ہیں. تو اس بچے کے لحاظ سے کہ بچہ ایک طویل عمر پائے اور ابتدا ہی کے اندر کوئی ایسا نقصان نہ ہو جائے، اس کی پیش بینی پہلے سے کر لی جائے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس دوران صحیفہ کاملہ سے دعائے عافیت کو پڑھیں، اور واقعاً اگر آج موقع ہوتا تو اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا کہ دعائے عافیت واقعتاً ایک ایسی دعا ہے کہ تقریباً ہر دعا اس کے اندر خود بخود شامل حل ہو گئی، الگ سے کسی دعا کو پھر اس کے بعد کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی، مختصر سی ہے، مشکل سے چند منٹ کے اندر وہ دعائے عافیت صحیفہ کاملہ سے پڑھ لی جاتی. ہر لحاظ سے عافیت رہے بچہ، ہر قسم کے نقصان، خود یہ حاملہ ہر قسم کے نقصان سے بچی رہے، دعائے عافیت یہ ضرور پڑھے اس میں. اچھا اس کے بعد مرحلہ ہوتا ہے کہ اب اس بچے کو رجسٹر کہاں کروایا جائے، حتی الامکان ایسی جگہ، ایسی کلینک، ایسے ہاسپٹل میں رجسٹریشن ہو جہاں اس کی عورت کی بے پردگی نہ ہو، بے حجابی نہ ہو، مردوں کی اس مقام پر آمد و رفت نہ ہو. بہرحال اب اس کے اندر میرا کچھ اس سے زیادہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ جن جگہوں پہ لوگ رہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو ذرا کم معیار کے اسپتال ہیں وہ دیگر کمپلیکیشنز اور یہ اور صفائی کا صحیح انتظام نہ ہونا اور انفیکشنز اور مزید بہت ساری نظر اندازیاں ہوتی ہیں وہاں پر، اور جو اچھی جگہ ہیں وہاں پر بے حجابی، بے پردگی اور یہ سب کچھ ہوتی ہیں. تو بہرحال حتی الامکان کوشش کی جائے، بلکہ اگر ہو سکے، اگر ممکن ہو تو دیندار ڈاکٹر کا بھی اہتمام کیا جائے، علماء نے یہ بھی ریکمینڈ کیا. اچھا اب جو گھر میں موجود دیگر افراد ہیں ان کی اب ذمہ داری ہے کہ حاملہ کو پرسکون ماحول فراہم کرے. اب چاہے اس میں ساس ہو، سسر ہو، نندے ہو، بھاوج ہو، اس کا شوہر ہو، اس کو ایک ایسا پیسفل ماحول فراہم کریں. آپ کے فوراً دماغ میں آ رہا ہوگا اپنے اپنے رشتہ دار سارے گھوم رہے ہوں گے کہ تو ممکن ہی نہیں، ان سب کی خصلت اس قسم کی ہیں مثلا، تو ہمیں ان سے ہمارا خطاب بھی نہیں، جو ہماری بات ہیں توجہ سے سن رہے ہیں سمجھے کہ یہ خصوصیت آپ کو پیدا کرنی، آپ بھی اسی ماحول میں پارٹ بنتی ہیں، کسی نہ کسی حاملہ کو موجود ہوتی ہے، بچہ ہونے والا ہوتا ہے، تو اس کے اندر پیسفل ماحول فراہم کرنا یہ ذمہ داری گھر میں موجود ہر فرد کی. کیونکہ دیکھیے اگر آپ نے لڑائی جھگڑوں کے اس ماحول میں اس کی ماں کے شکم میں وہ بچہ پرورش پائے گا تو بچہ خود بھی جھگڑالو اور ایک پرابلم ساری زندگی بنا رہے گا، اور یہ لڑائی جھگڑے، عداوت و دشمنی اور کینے کا بیج اندر لے کر پیدا ہوگا. تو لہٰذا گھروں میں یہ معرکہ بدر و حنین برپا کرنے کے بجائے یہ جو پیسفل ماحول ہے یہ گھروں کے اندر رائج کرنا چاہیے. اور اگر واقعتاً اس آنے والی بہو سے کچھ جائز شکایات بھی ہیں تب بھی اس کو زمان حمل کے اندر نہ چھیڑا جائے. ٹھیک ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی دیکھیں فلاں فلاں کر رہی ہے، اس پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو وہ دیکھیں وہ ساسیں، نندیں، وہ جو گھر کے اور افراد ہیں کہ یہ میرے بیٹے اور بھائی کی نسل اس سے شروع ہونے والی ہے، اس کی خرابی کی بنیاد اگر ہم لڑائی جھگڑا کریں گے تو اس کے بچے پر اثر انداز ہوگی، اس کی نسل خراب ہو جائے گی، اس کے اندر ہی وہ ڈیفیکٹ لے کر بچہ پیدا ہوگا، تو اس کے متعلق کچھ شکایات بھی ہیں تو اس کو بعد کے لیے اٹھا رکھی، کم سے کم اس زمانے میں اس کو ڈسٹرب نہ کریں. کیونکہ دیکھیے اس کی خرابی کی بنیاد بہت پہلے سے شروع ہو جاتی. دیکھیے گھر میں اگر لڑائی جھگڑے اور اختلافات ہوں، एक तो ये भी रिवायतों में है कि इंसान को बहुत जल्दी बुढ़ापे की तरफ ले जाती, और जिसका भी अपने अहलो अहल के साथ उम्दा तरीका होता है उसकी खुदा उम्र को भी तुला नहीं करता। इसी तरीके से पैगंबर फरमाते थे कि जिब्रील जब भी आते हैं मुझसे यही बात कहते हैं कि ऐ मोहम्मद, खुद को लोगों की दुश्मनी और झगड़ों से बचाए रखो। दुरूद भेजिए मोहम्मद। तो लड़ाई झगड़े से अपने आप को बचाना है। घर में गुस्सा कर, अगर कोई शख्स कर रहा है, रिवायत में आता है कि घर में गुस्सा करना गोया घर को वीरान कर देगा, तो ये घर वीरानी की तरफ जाएगा। और पैगंबर फरमाते हैं मुझे बुत परस्ती से रोकने के बाद किसी और चीज से इतना नहीं रोका गया कि जितना के लोगों से लड़ने झगड़ने से रोका गया। यानी लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा नुकसानदेह, और झगड़ा और कचबहसी करना पैगंबर फरमाते हैं कि मुसलमानों की शायन शान नहीं, जो भी कोई ऐसा करेगा मैं उसकी शिफात नहीं करूंगा। यानी पैगंबर इस्लाम आखरत में जिस मौके पर ज्यादा जरूरत होगी उसकी, उसकी सिफारिश और शिफात नहीं करेंगे तो सोचिए इस दुनिया में कहां उसकी मदद होगी। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जो सब उसके ऊपर असरअंदाज हो रही, शोहर और बीवी के आपस के ख्वाह लड़ाई और झगड़े हों, उनके आपस के ताल्लुकात खराब हों। अच्छा, इस दौरान शोहर को भी, इस वक्त बहुत सारे हमारे होते हैं कि एंटीनेटल डिप्रेशन होता है, उस वक्त एक डिप्रेशन में जाती है, पोस्ट नेटल डिप्रेशन कहलाता है, डिलीवरी के बाद वो डिप्रेशन में जाती है, तो उसको कुमुक की जरूरत होती है। उस वक्त लड़ाई झगड़ा करके और उसको मजीद खराबी की तरफ घर वाले ले जाते हैं, उसकी उस कैफियत को, नफ्सियानी कैफियत जिससे वो हार्मोनल चेंजेस से गुजर रही है, उसके अंदर नफ्सियाती कुछ तब्दीलियां आ रही होती हैं, उसका ख्याल नहीं कर रहे होते, और उससे बहुत बुरा सलूक करके उसको दीगर उसको भी मजबूर करते हैं कि वो उन तमाम बदतमीजियों और लड़ाई झगड़ों की तरफ जाए। और बर्दाश्त करना चाहिए उस मौके पर। इमाम फरमाते थे मैं अपने गुलाम पर, अपने घर वालों की हरकतों पर इस कदर सब्र और बर्दाश्त करता हूं जैसे कड़वे फल का खाना, के जो भी सब्र करता है जैसे कड़वे फल का खाना, और जो भी सब्र करता है वो इस सब्र बर्दाश्त की वजह से नमाजी, रोजेदार और शहीद का मर्तबा हासिल कर लेता है जो रसूल की हमराही में जंग करे। तो अगर ठीक है किसी के अंदर कोई खराबी बुराई नजर आ रही है, बहू के अंदर नजर आ रही है, तो बर्दाश्त करना चाहिए, इतना ज्यादा सवाब भी आपको मिलेगा और बच्चे पर कोई मनफी असरात और लड़ाई झगड़े वाली जो कैफियत के असरात हैं वो भी मुरतब नहीं होंगे। और पैगंबर फरमाते हैं तुम में से किसी का मुसलमानों के साथ मुसलमानों की जमीन पर रहकर लोगों की नापसंदीदा बातों पर 1 घंटे सब्र करना उस 40 साल की इबादत से अफजल है जिसमें किसी नापसंदीदा बात पर सब्र ना करना पड़े। तो नापसंदीदा बातें घरों के अंदर होंगी, लेकिन उसको लड़ाई झगड़ों का बाइस बनाना, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, ये सब बच्चे के ऊपर असरअंदाज होने वाली चीज है। जब ये कुरान की आयत भी कि खबरदार आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो वरना तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तो यानी लोग मुतफर्रिक हो जाएंगे, घर वीरान हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, अब कोई शख्स अगर घरेलू मुसर्रतों से भरपूर और झगड़ों से पाक कोई शोहर और बीवी किसी घर में जिंदगी गुजार रहे हैं तो उनको सौले औलाद होने की पेश की मुबारकबाद दे देनी चाहिए। इन्होंने वाकई बहुत अकलमंदी के साथ उस पूरे जमाने हमल को, लड़ाई झगड़े, कीने, दुश्मनी, अदावत और इन गुनाहों से बचाते हुए अगर इस पीरियड को गुजार लिया, जो है ना कि शुरू में भी जो इन्वेस्टमेंट अपनी कर लेता है माली एतबार से सही हो जाता है, पढ़ लिख जाता है, तो अपना आखिरी अय्याम बड़े इत्मीनान से गुजारता है, जमा पूंजी रख के प्रॉफिट उससे खा रहा होता है, इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारता है। यानी अभी शुरू का इब्तदाई काम अगर ये कर लिया गया तो बहुत इससे फर्क पड़ जाएगा और बहुत की जिंदगी, बहुत ज्यादा मेहनत अब उन बच्चों पर नहीं करना पड़ेगी। देखिए, घरेलू पुर मुसर्रत एक जिंदगी, इसके मजाहिर खुद नजर आते हैं कि पैगंबर इस्लाम जब शहजादी कौनैन के दरवाजे पर आते थे, खाने सैयदा पर पैगंबर आते थे, बल्कि पहली रात के बाद ही, उसके बाद आइंदा नहीं, बल्कि जब अज़दवाजी लाइफ शुरू हो गई तो उसके बाद देखते थे कि खाने सैयदा में अमीरुल मोमिनीन और शहजादी दोनों घर के कामों में मशगूल हैं। अच्छा, देखा जाए तो इस बेटी और दामाद के जितने काम थे वो असलन घर के काम ही नहीं थे, वो सारे बाहरी के काम थे। बाहर से मुराद वो जितनी भी इतनी ज्यादा रोटियां पक्का करती थी कि छाले पड़ जाते थे, जैसे कि हमने पिछली दफा भी बताया था, वो सब बाहर के अफराद के लिए होते थे कि 300-300 की तादाद में रोटियां और उसके बाद अमीरुल मोमिन का कमर पे लाद कर लेकर जाना और लोगों में तकसीम करना, रोटियां के कमर पे निशान बन जाएं। इतना घर के काम तो मुमकिन ही नहीं थे कि वो लोग खाते भी कितना थे, सबको पता है कि इंतहाई कम मकदार के अंदर उनका खाना होता था, तो इतना उसके लिए पिसाई होती थी गंदम की हाथों में छाले पड़ जाए, उनकी कमर के ऊपर जो है वो निशानात पड़ जाए, मुमकिन नहीं था। वो सब भी काम बाहर के होते थे, तो सख्त थके हुए दोनों होते थे। तो पैगंबर आए और नाम लिए बगैर पूछा कि कौन ज्यादा थका हुआ है। इससे पहले कि बेटी जवाब देती, दामाद बोल उठता, या रसूलुल्लाह, आपकी बेटी ज्यादा थकी हुई। तो देखिए, ये पुरमुसर्रत जिंदगी, एक दूसरे का एहतराम करने वाली जिंदगी, ये उससे पैदा होने वाले बच्चे फिर किरदार और अमल में हसनैन और हजरत जैनब और उम्मे कुलसुम की शबी बनेंगे। और देखिए, उस लिहाज से कि रिवायत में भी है कि पैगंबर ने फरमाया कि नेक और बुलंद मर्तबा लोग अपनी बीवियों की इज्जत करते हैं और पस्त ज़हनियत और नीच लोग उनकी तौहीन करते हैं। तो ये उसकी निशानी, शोहर को समझना चाहिए कि उसके ऊपर गुस्से होना, उसको बेइज्जत करना, उसके घर वालों को बेइज्जत करना, ये पस्त और नीच होने की निशानी। और इतना ज्यादा एहतराम होता है उस औरत का भी और दीगर उसके घर वालों का कि पैगंबर ने खाने काबा की तरफ देखकर फरमाया था कि क्या कहने हैं इस घर के, ए खुदा के घर तू किस कदर अजीम है और खुदा के नजदीक तेरी हुरमत किस कदर बुलंद है, लेकिन बखुदा मोमिन की हुरमत तुझसे भी ज्यादा अजमत रखती। तो उसका ख्याल करें, उसकी हुरमत का, उसकी इज्जत का आने वाली, तो आने वाला बच्चा भी इसी अंदाज से ये नेक सिफात लेकर अपने अंदर पैदा होगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर देखें, ऐसी पुरमुसर्रत जिंदगी के फरमाते हैं कि जब शेर में इमाम फरमाते हैं कि जब मेरी बेटी सकीना और मेरी जौजा रुबाब अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए चली जाती हैं, तो वो रात कितनी तवील हो जाती है, ऐसा लगता है कि ये रात कभी खत्म ही नहीं होगी और तमाम रातें उस रात से आकर मिल गई हूं, और वो घर भी क्या घर है कि जहां सकीना और रुबाब ना हो। ये शेर है इमाम का। और दूसरी तरफ उस रुबाब को देखें कि मोहब्बत का ये आलम था कि वाकई करबला के बाद सारी जिंदगी कभी साए में नहीं बैठी, कभी ठंडा पानी नहीं पिया, दूसरी शादी ना की, कभी कोई लजीज गजा इस्तेमाल ना की, यहां तक कि साल भर के अंदर अंदर इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये है बाहमी मुसर्रतों से लबरे जिंदगी। और बच्चे जो इसके नतीजे में फिर पैदा होते हैं, बेहतरीन तरबियत याफ्ता और सकीना और असगर की तरह के बच्चे फिर पैदा होते हैं। तो लड़की कभी अपने शोहर से झगड़ा ना करे, क्योंकि उसके बच्चों के ऊपर असरअंदाज होने वाली चीज है। एक शख्स आता है पैगंबर इस्लाम के पास और आकर कहता है कि या रसूलुल्लाह, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد कि मेरी बीवी, जब मैं घर में दाखिल होता हूं तो मेरी बीवी मेरा इस्तकबाल करती, जब मैं घर से जाने लगता हूं तो दरवाजे तक मुझे छोड़ने के लिए आती, और जब कभी मैं परेशान होता हूं तो मुझसे मोहब्बत आमेज बातें करके मेरी गमगुसारी करती। पैगंबर ने सुनकर फरमाया, इस औरत को खुशखबरी सुना दो, वो अल्लाह की कारिंदों में से एक कारिंदा, और परवरदिगार इस औरत को रोजाना 70 शहीदों के बराबर सवाब अता करता। तो ये लड़ाई झगड़े से पाक, आपस में बाहमी एहतराम और मोहब्बत की जिंदगी, इससे फिर पैदा होने वाले बच्चे फिर वो भी इंतहा से ज्यादा तरबियत याफ्ता पैदा होंगे, और बहुत ज्यादा मेहनत उनके ऊपर ना करना पड़ेगी। इसके मुकाबले वो औरतें जो अपने शोहरों से जबान चलाती, जबान दराजी करती, ख्वाह शोहर की किसी गलती के ऊपर या ज्यादती पर ही क्यों ना हो, लेकिन लड़ाई झगड़ा करना और जबान चलाना, तो देखिए इनकी जबान दराजी की वजह से किसी की इसलाह नहीं होती। ठीक है, शोहर वक्ती तौर पर दबा हुआ नजर आ जाता है, जैसे आपको शेर नजर आ रहा है इस वक्त, लेकिन ये कि कोई इसलाह नहीं होती, घर जहन्नुम का नमूना बन जाता है। पैगंबर जब भी फरमाते थे कि अगर इन बुरी औरतों ने अपनी इसलाह ना की तो इंसानी शक्ल में हैवान की मानिंद है। अच्छा, बिलफर्ज अगर ये मिसमैच हो जाए, शोहर बाज़ोकत खराब निकल जाते हैं, तो ये औरत इस तौर पर अब जिंदगी बसर करे, बर्दाश्त करे उसको, अगर इसको हजरत आसिया का सवाब लेना है, ऐसी औरत को हजरत आसिया का सवाब दिया जाएगा। और अगर बीवी खराब किसी की आ जाए, मिसमैच हो जाए, जैसे मैंने कहा, تو اس مرد کو حضرت ایوب کے برابر ثواب دیا جائے گا، یہ گزار جائے اس ٹائم کو بنسبت اس کے کہ لڑائی جھگڑوں کے اندر زندگی گزارے، یا طلاق دینا ہے تو وہ خیر اس کے الگ مفاسد ہیں، لیکن اگر نہیں بالکل ساتھ رہ سکتے تو ان گناہوں سے بہتر ہے کہ آپ طلاق دے کے الگ ہو جائیں، لیکن رہیں گے بھی ساتھ ہی اور اتنے ہی لڑائی جھگڑے ہنگامے اور غیبتیں اور تمام گناہوں کے ساتھ، تو پھر وہ ثواب آپ کو نہیں مل پائے گا جو حضرت ایوب کا جو ثواب ہے. حضرت ایوب ان کی قبر کے متعلق کہا جاتا ہے، کچھ تین جگہوں پہ ان کی قبر کا احتمال ہے، شام میں، ترکی میں، ایک اور جگہ پر. تو بہرحال حضرت ایوب کا ثواب، جب یہ تھا نا صاحب اپنی بیوی سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں ہی جنتی، کیونکہ تم مجھے دیکھ کر شکر کرتی ہو، میں تمہیں دیکھ کر صبر کرتا ہوں، اور صابر و شاکر دونوں کے لیے جنت کا خدا نے وعدہ کیا. تو حضرت آسیہ کا دیکھیے ثواب، اتنا عظیم ثواب کہ دشمن خدا کی بیوی جنت میں پیغمبر اسلام کی زوجہ بننے جا رہی. حضرت خدیجہ کے ساتھ حضرت آسیہ ذن فرعون یہ پیغمبر اسلام کی جنت میں بیوی بنی. تو کیا ہے، صبر کرنے کے نتیجے میں اتنا بڑا بلند مقام حاصل ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ شوہر اور یہ بیوی اگر ایک دوسرے سے کی غلطیوں کے اوپر صبر کریں گے، تو صبر یہ اس طرح سے کرنا یہ خود ان کے گناہوں کا کفارہ بنتا جاتا ہے. یعنی یہ خود یہ فائدہ آخرت میں آپ کو دلوائے گا، آپ کے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے یہ برداشت کرنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ زیادہ دخل اندازی دونوں طرف کے خاندان نہ کرے، اس میں اکثر دخل سسرائیلیوں یا سسرال والوں کا ہوتا ہے. تو دیکھیے رشتہ داروں کے متعلق جس طریقے سے بات کہی جاتی ہے، اس کو ذرا تبدیل ہونا چاہیے کہ اپنے بارے میں کبھی برا نہ سوچو کہ کوئی ٹھیکہ آپ کے رشتہ داروں نے اٹھا رکھا ہے. تو بہت سارے رشتہ دار اس کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں اور آ کر فساد انگیز باتیں کر کے دونوں شوہر و بیوی کو بھی لڑواتے ہیں، اور آپس میں لڑائیوں کی بنیاد سسرال والے بھی ہو جاتے ہیں دونوں طرف کے. جیسے کہ روایت میں ملتا ہے نا کہ حضرت حفصہ جو کہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، پیغمبر اسلام کی زوجہ، رسول اللہ سے بہت ناچاقی ہو گئی. جنت الوقی میں دیگر ازواج کے ساتھ ان کی قبر بھی. تو پیغمبر نے ان کے باپ کو بلایا حضرت عمر کو کہ وہ آئیں اور آ کر کچھ معاملہ حل کروائیں. وہ آئے اور انہوں نے آتے ہی ایک تماچا حضرت حفصہ کے مارا. پیغمبر اسلام شدید ناراض ہوئے، کہا میں نے تمہیں جھگڑے کو نمٹانے کے لیے بلایا تھا اور تم اس کو مزید خراب کرنے کے لیے آ گئے. پھر رسول نے ان سے اس متعلق کوئی بات بھی نہیں کی اور اٹھ کر چلے گئے. تو عام افراد، یہ تو ایک مثال بیچ میں آ گئی، لیکن عام افراد کے اندر جو اس طرح کے جو اور رشتہ دار ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ اس طرح سے آ کر معاملے کو مزید خراب بھی کرتے ہیں. تو سمجھدار جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچوں کو لڑائی جھگڑے سے اس لحاظ سے بچاتے ہیں، گھر کو ماحول کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں بچے جو ہیں بہت ان کے بہتر ہوتے ہیں پھر ان بچوں کے مقابلے میں جہاں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں. خیر بچہ اب شکم مادر میں آ گیا. روایت میں یہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی بچے کی حرکت محسوس ہو، بچہ کیکنگ کرتا ہے، جب بھی بچے کی حرکت محسوس ہو تو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر وہ جو ماں ہے وہ ایک تو درود پڑھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورہ توحید کی تلاوت کریں. یہ دو چیزیں کرنی جب بھی پیٹ میں بچے کی حرکت کو محسوس کرے، درود پڑھنا ہے اور سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے. گویا ہر کروٹ اور ہر حرکت کے اندر بچہ جو ہے اس کا ارتباط ہوگا محمد و آل محمد علیہ السلام سے، اور خدا کی توحید درود ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس کے اندر راسخ ہوتی جائے گی. اچھا، ماں باپ اس بچے کے اور جو دیگر رشتہ دار ہیں، یہ روزانہ کوشش کریں کہ صحیفہ کاملہ سے ماں باپ کی اپنی اولاد کے حق میں جو دعا ہے، جو غالباً شاید 25 نمبر کی دعا ہے، نمبر مجھے اچھی طریقے سے یاد نہیں رہا، تو صحیفہ کاملہ میں ماں باپ کی اپنے بچوں کے حق میں دعا یہ روزانہ پڑھیں. یہ بھی مختصر سی، اتنی زیادہ بڑی دعا نہیں ہے، 5-7 منٹ کے اندر ہو جاتی ہے. اور واقعتاً اس کا بھی صرف آپ ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کہیں گے مجھے کسی اور دعا کو الگ سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اتنی جامع ترین دعا چوتھے امام نے بتائی. اچھا، جب بچہ شکم مادر میں آتا ہے، بالکل ابتدا ہی سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی، اب وہ ہر اثر قبول کرے گا. यहां तक कि जब भी कहा जा रहा है कि घर में लड़ाई झगड़े और उसके अंदर ना करें, जो माँ की एफियात होंगी वो बच्चे पर मुंतबिक होंगी, यहां तक कि रियल टाइम अल्ट्रासाउंड जो इमेजेस हैं वो तक जो ली गई हैं उसके अंदर जो थ्री डायमेंशनल, तो उसके अंदर भी है कि अगर माँ गमगीन है तो वैसे ही कैफियत बच्चे के ऊपर उसके पे असर अंदाज होती है, बच्चा भी वैसे ही नजर आता है। माँ किसी जज्बाती दबाव में घुटन में है तो बच्चे के अंदर भी वैसी ही तब्दीलियां नजर आती हैं। माँ अगर खुश और मुतमईन है तो बच्चा भी उसके अंदर उसमें बेहतर तब्दीलियां उसके अंदर नजर आती हैं, बच्चा वो असर कबूल कर रहा होता है। माँ अगर मुतमईन है बिल्कुल और कोई उसके ऊपर परेशानी नहीं है तो बच्चे के अंदर भी कोई इस्तराब नजर नहीं आता। तो इस तरह से जरा सी भी उसके अंदर कोई बात हो, कोई परेशानी हो तो बच्चे के अंदर वो रिफ्लेक्ट करती। अच्छा, इस लिहाज से अगर माँ की जो जरूरी नहीं कि वैसे ही तस्वीर में है कि बच्चा वैसे ही वो काम करता ही दिखाई देता हुआ नजर आएगा, नहीं, मकसद ये कि वही कैफियत उसके अंदर, मसलन माँ अगर भिखारी और फकीरनी है तो बच्चा भी बाद में इसी तरीके से कैफियत लेकर पैदा होगा। यानी बताने के लिए आपको कि माँ के अंदर जो खसूसियात है वो बच्चे के अंदर भी पैदा होंगे, बच्चा बाद में उसी तरीके से जो है वो बिहेव करेगा क्योंकि शिक में मादर से वो चीज लेकर आया। तो इस लिहाज से जरूरी है कि अगर से ये थोड़ा सा मुश्किल अमल होता है लेकिन दौरान हमल भी अगर माँ जो है अमल उम्मे दाऊद को अंजाम दे तो कि बच्चे को मजबूत असरात के हवाले से और बेहतरीन बच्चा जो है वो पैदा हो और एक तरबियती उमूर उसके बेहतर अंदाज में तय पाए तो अमल उम्मे दाऊद की अहमियत वो काफी ज्यादा है। अच्छा, अब मां कोशिश ये करे कि कुरान के अंदर अंबिया की कुछ खास दुआएं आई हैं, नमाजों के एतबार से अंबिया की दुआएं हैं, सालेह औलाद होने के लिहाज से अंबिया की दुआएं हैं, इतना वक्त नहीं कि उसको पढ़ें लेकिन वो कुरान से निकाली जा सकती हैं। अंबिया की जो दुआएं हैं वो मां इस दौरान पढ़े और वालिदैन जो हैं यानी समझे सास ससुर वगैरह लड़के और लड़की दोनों के, वो भी खसूसियत के साथ खुलूस नीयत के साथ अपने इन बच्चों की औलाद होने की लिहाज से और सौले औलाद के लिहाज से दुआ करें। यानी ये माँ जो शोहर और बीवी ये दोनों भी और उनके घर वाले और इनके दीगर रिश्तेदार भी, खुदा की मदद के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, दुआ भी करें और अमली इकदाम भी करें। अच्छा, कुछ खास औकात के अंदर असर पजीरी दुआ की बहुत ज्यादा होती, खास तौर पर यह तलब औलाद के सिलसिले में, कि अगर ये दुआ जो है रात के आखिरी हिस्से के अंदर अगर मांगी जाए तो उसकी असर पजीरी बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से हर शब जुमा दुआ मांगी जाए, रोजे जुमा दुआ मांगी जाए, या शब नीमा शाबान 15 शाबान की जो रात होती है इस रात को दुआ मांगी जाए, या मसलन शब कदर जो है उसके अंदर खास तौर पर यह दुआ मांगी जाए फरामोश ना हो जाए कहीं, और इसी तरीके से जिस वक्त भी अजान की आवाज आ रही हो उस वक्त दुआ मांगी जाए, और अजान और अकामत के दरमियान दुआ मांगी जाए, जिस वक्त अकामत इंसान कह रहा हो उस वक्त अपनी दुआओं को कुछ सोच ले या अकामत के बाद दुआ मांग ले। इसी तरीके से जितनी भी ताकीबात नमाज हैं, ख्वा मगरिब उशा या दीगर ताकीबात नमाज, उसकी दुआएं खसूसियत के साथ कबूल होती हैं, या जिस वक्त इंसान सिजदे के अंदर जाए उस वक्त दुआएं मांगे वो कबूलियत, यानी जिसमें दुआओं की कबूलियत बहुत बढ़ जाती, या जिस वक्त इंसान तिलावत कुरान कर रहा हो उस वक्त दुआ मांगे और तिलावत को खत्म करने के बाद दुआ मांगे वो जरूर कबूल होती है। इसी तरीके से वाकायदा इंसान इंतजार करे नौजिलिज का रोजे अरफा की दुआएं लाजमी कबूल होती हैं। इसके अलावा जिस वक्त इफ्तार इंसान करता है उस वक्त की दुआ लाजमी कबूल होती है, और जिस वक्त बारिश हो रही हो उस वक्त दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है, या जिस तरीके से जब जमजम का पानी पिया जाए उस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है, या मसलन सदका देते वक्त दुआ मांगी जाए, आमतौर पर सदका देते हैं लेकिन हम दुआ उस वक्त नहीं मांगते, सदका देते वक्त जो दुआ मांगी जाए वो लाजमी कबूल होती है, या किसी भी नेक अमल को अंजाम देते वक्त, खास जिस तरीके से आप यहां पर आती हैं कोई दर्स सुन रही हैं और जो दीगर उलमा जो यहां पर आते हैं उनके आप दर्स सुनती हैं तो उनके आप उस मौके पर दर्स के दौरान अपने लिए कोई दुआ मांगे तो वो दुआ जरूर कबूल होगी। एक बात का ख्याल और ज्यादा रहे कि वो जो बच्चा पैदा होने अब जा रहा है इसके जो शोहर और बीवी और ये जो उसके पैदा होने वाले ये जो पैदा होने वाला बच्चा इसके जो माँ बाप हैं दूल्हा और दुल्हन, ये इस दौरान अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक को बढ़ा दें। देखिए बहुत जबरदस्त असरअंदाजी ये बात रखती है, ये खुद अपने उसने सलूक को बढ़ा दें। देखिए सास ससुर भी बमंजिला मां बाप के होते हैं, अगर बीवी को ये लग रहा है कि शोहर मुझी में मगन है और मैं अपने वालिदैन को टाइम नहीं दे रहा है तो कभी भी अच्छा बाप साबित नहीं होगा आपकी अपनी उस औलाद के हक में भी जो पैदा होने जा रही। सोचें कि इन लोगों ने बचपन के जमाने से आपको तरबियत करके और पाल पोस के इतना बड़ा किया और उस मौके पर खास तौर पर यानी अब उनकी इज्जत और इकराम के अंदर इजाफा कर देना चाहिए। अब इसके असरात आने वाले बच्चे पर मुंतबिक होंगे, यानी जिस हद तक भी मुमकिन हो उनके इज्जत और इकराम करना है। इसमें खाली ये मुसलमान ही नहीं, काफिर लोग भी अपने माँ बाप का के बहुत खिदमत करते हैं और उनका उन सब सब एक तरह के नहीं होते उनके अंदर। यहां पर भी ओल्ड होम्स वगैरह खुलने शुरू हो गए, जैसे ही मुझे तला मिली एक साहब ने यहां पर शियों में से किसी ने ओल्ड होम खोला तो पहले दिन ही 15-20 लोग अपने वालदेन को लेकर वहां पहुंच गए। तो मैंने बल्कि उनको मना भी किया कि ये काम ना करें, इस दौरान चाहे कहरान हो जबरान ही सही, वालदेन का अपने औलाद के घर में होना ज्यादा बेहतर है। यानी इसमें क्या होगा कि लोग उसके बाद अपने कूड़े की तनासन वालदेन को जमा करा दे जाएंगे वहां पर। तो उसने सलूक को इस लिहाज से आपस में बढ़ा देना चाहिए। तो औरत अगर देख रही कि नहीं मेरा शौहर इस तरह से नहीं कर रहा है, उनके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो ये असराते बद जो हैं ये बच्चे में भी मुंतकिल होंगे। और अगर इस दौरान आपने सही तौर पर अपने वालदेन का इकराम किया तो आप ये जो पैदा होने वाला बच्चा ये फर्माबरदार होगा, इताअत गुजार होगा और आपका भी फर्माबरदार बनेगा, ख्याल रखने वाला बनेगा। अच्छा, अब खाली फकत ये नहीं कि वालदेन, बहुत से ऐसे दूल्हा दुल्हन होते हैं इनके वालदेन इंतकाल कर चुके हैं, वो वालदेन के इंतकाल के बाद भी उनके साथ नेकियां करें और मरने के बाद भी उनको नेकी और सवाब जो है वो पहुंचाते रहे। इंतकाल के बाद भी उसमें मिलता है कि वालदेन के साथ हकूक फिर भी बाकी रहते हैं, जिसमें एक है उनके लिए दुआएं मगफिरत करना, इसाले सवाब करना, उनका कोई कर्जा हो तो अदा करना, उनकी वसीयतों को पूरा करना, उनके जो दीगर रिश्तेदार और अजीज व अकारिब है उनका एहतराम करना, उनके दोस्तों और अजीज अकारिब को अगर मदद की जरूरत हो तो मदद करना, और वक्तन फवक्तन वालदेन की कब्र की जियारत के लिए जाना। ये वालदेन के इंतकाल के बाद भी सात हकूक बरकरार रहते हैं, वरना औलाद उसके बाद भी उनके इंतकाल के बाद भी आंख हो जाती है, ख्वाह जिंदगी के अंदर क्यों ना उनकी फरमाबरदार रही हो। तो वालदेन से जितना हुस्न सलूक को बढ़ाएंगे जमाने हमल में उतना ही ज्यादा उस औलाद के सवाले होने के इम्कान होंगे और वो आपका ख्याल रखने वाली औलाद बनेगी। अच्छा, अब हराम काम में ख्याल नहीं करना है उनका। मसलन वो कह रहे हैं कि जनाब दाढ़ी मुंडना है तो आप बच्चा जो है बैठ के उनके कि मैं बहुत इताअत गुजार हूं और दाढ़ी मुंडी जा रही हूं, ये इसमें नहीं चलेगा। अच्छा, एक मौका ऐसा होता है जब वालिदैन में से कोई एक तवज्जो का बहुत ज्यादा मुस्तहिक हो जाता है, जब उसमें से उसका कोई एक लाइफ पार्टनर इंतकाल कर चुका, मां अब बेवा रह गई, बाप का इंतकाल हो गया, या बाप रह गया मां इंतकाल, अब ये लोग बहुत तनहा महसूस करते हैं। और उसी मौके पर देखा जाता है जो एक आध बच जाता है उनके अंदर से, उसके साथ भी बेइंतहा ऐसा सलूक किया जाता है कि उनको अजियतों में मुब्तला किया जाता है, जबानें चलाई जाती हैं, लोग बूढ़े हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, इसमें वैसे ही इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, उनको अजियतों में मुब्तला करना कि माँ रो रही है, चिल्ला रही है, और वो जो बच्चा लड़का जो है उसका दूल्हा जो है वो अपने वालदैन के ऊपर जो है वो चिल्ला रहा है इस अंदाज से, तो सख्त बुरे असरात उस पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर मुंतबिक होंगे। तो अगर कोई एक रह गया, इस वक्त उनकी दिलजोई की पहले से ज्यादा जरूरत होती है, उनको खुश रखना पहले से ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो अपने वालिदैन से नेकी को बढ़ा देना चाहिए। अच्छा, बूढ़े जो वालिदैन जो होते हैं ना, बहुत छोटी सी किसी भी चीज से खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनके साथ नहीं करना पड़ता, ये बात याद रख लीजिए, बहुत छोटी सी चीजों से खुश हो जाते हैं। अब जरा सा आपका ख्याल रखने से खुश हो जाएंगे, हर दफा आप उनके लिए कोई छोटा सा काम कर दें खुश हो जाएंगे, हर दफा आते जाते बाहर से आते हुए कोई चीज लेते आए उनके लिए, आते जाते कुछ देर उनके पास जाकर बैठ जाएं, ये उनके लिए बहुत होता है। उनके लिए दवाओं का ख्याल रख लें, उनकी गजा का ख्याल कर लें, कभी वो बहू जो है आते जाते अपनी सास को बताकर चली जाए मैं कहां जा रही हूं, तो इसके लिए ये भी बहुत होता है। वो औरों से भी जिक्र करती फिरती है कि देखे वो मुझे बताकर आती जाती, तो ज्यादा नहीं करना पड़ता। एक मैं अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस बताऊं, खुद मेरे अपने जो भाई हैं वो रोजाना वालदा से एक घंटा फोन के ऊपर बात करते हैं, अगर अक्सर वालदा मसलन तंग भी हो जाती हैं उनसे, लेकिन उनका दिल बड़ा हो जाता है, एक घंटा रोजाना सोचिए फोन पे बात करना, अहमियत देना ये बड़ी एक बड़ी बात जो है वो मैं इसको समझता हूं। तो बहरहाल तो बहुत मामूली चीजों से वो लोग खुश हो जाते हैं। तो जितनी आप केयर अपने वालदैन की करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी औलाद आपकी केयर करेगी। और अगर आपने अदम तवज्जोही का मुजाहरा किया और वालदैन को मसलन इस तरह की कोई सूरत हाल हुई कि वैसे तो बाजाहिर ऐसा है लेकिन उसके बाद उनको जमा करा के किसी जगह पे चले गए, तो फिर ये औलाद आपके साथ भी अदम तवज्जोही का आप जब बूढ़े होंगे तो आपके साथ भी वैसे ही सलूक होगा। तो अब देखिए, जो उससे पहले मैंने कहा कि माँ इस दौरान जो भी हामिला होती है और हर किस्म की उलझन डर खौफ ये अपने बच्चे के अंदर मुंतकिल करती है और ये बच्चा अब जल्दी हिम्मत हार देने वाला पैदा होगा अगर मां इस माहौल के अंदर बच्चे को परवरिश कर रही। अच्छा, एक खौफ ऐसा है जो सामिला को हर सूरत में आप कोशिश करेंगे घर वाले जरूर बचाएं, शौहर सास ससुर दीगर घर वाले उसे उस खौफ से निजात दिलाएं उस हामिला को उस औरत को। वो क्या है? लड़की पैदा होने का खौफ। एक खुद मैं एक बात यानी एक खातून से जो दादी हैं उनसे वाकिफ हूं कि खानदान में किसी भी जगह अगर किसी लड़की की पैदाइश होती है तो खबर सुन के बेहोश हो जाती है। अच्छा, आप देखिए, लड़की की खबर सुनकर बुरी बुरी शक्लें बनाना ये मुशरिकीन का अमल है। सूरह नहल की 59 वाली आयत जाकर पढ़ें कि जब उनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है, जबकि रिवायत देखिए कुरान की आयत में खुशखबरी है इज़ा बुशरा यानी खुशखबरी दी जाती, तो मारे रंज के उसका मुंह काला पड़ जाता है, बस खून का घूंट सा पीकर रह जाता है, लोगों से छुपता फिरता है कि इस बुरी खबर के बाद किसी को क्या मुंह दिखाए, सोचता है कि जिल्लत के साथ बेटी को लिए रहे या मिट्टी में दबा दे। देखो कैसे बुरे हुक्म है जो खुदा के बारे में लगाते हैं। सूरह नहल। तो ये बुरी बुरी शक्लें बनाना, लोगों के अच्छा रिएक्शन अगर आप देखें, दो बिल्कुल एक के यहां बेटा पैदा हुआ एक के यहां बेटी पैदा हुई, तो किस तरह का लोग खुशियां मना रहे होते हैं बेटे की पैदाइश पर, और बेटी वो कहना कि बेटा तुम्हें अल्लाह अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया, उधर जब बेटी पैदा हुई तो कह रहे अल्लाह ने बेटी दी है, काश ना हुई होती, और इस तरीके से एक शोक का सा एक समा जो है वहां पर हो जाता है। लड़के का बाप सुनकर बहुत खुश होता है कि मैं लड़के का बाप हो गया हूं, चाहे वो मुस्तकबिल में उसको जो है वो लात मार के निकालने वाला हो। तो लोगों को आप देखें कैसा खुश हो रहे होते हैं, पैसे बांट रहे होते हैं, मिठाइयां बांट रहे होते हैं, चेहरे जो है फखर से दमक रहा होता है, उसके मुकाबले में जो लड़की के बाप का चेहरा है वो सिया पड़ा होता है, बीवी को भी कोई खास तवज्जो से नहीं देख रहा होता, बेजारी उसके आया होती है, लोगों की मुबारकबादे में उसको ताजियत महसूस हो रही होती, लोग उसका दिल बढ़ाने की कोशिशें कर रहे होते हैं, अहदीस सुना रहे होते हैं, देखो बेटा बेटियां रहमत होती हैं, बेटे नेमत होते हैं, नेमत का हिसाब होगा, रहमत का कोई हिसाब नहीं होगा, उसका दिल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो भी बातकल्लुफ कह देता है कि नहीं नहीं मेरी बेटी भी मेरे बेटे ही की तरह है, गोया बेटे की बर्तरी का एक अंसर उसके दिमाग में भी पहले से मौजूद है कि उन्हें बेटों का दर्जा देकर बुलंद करना चाहता है बेटी को एक लिहाज से। कोई क्यों नहीं कहता कि नहीं मेरी बेटी मेरे लिए बायस इफ्तिखार है। तो सूरह नहल में देखिए इसी अंदाजे फिक्र को बताया गया कि चेहरा उसका गम से सिया पड़ जाता है, दिल ही दिल में घुटता रहता है किस तरह से इस खबर को अपने कौम से छुपा ले किसी तरह से। तो देखिए ये सब चीजें क्या है, बाकायदा वो मुशरिकीन का के मक्के के अंदर बाकायदा मकबरतु शबीका के नाम से पूरा कब्रिस्तान है, पता नहीं अब है या नहीं किया क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन वहां पर हो रही है उसमें कहीं खत्म ना कर दिया गया हो, उसके अंदर ये वो है कि जहां पर जिंदा दफन करते थे बेटियों को, वो आज तक वो कब्रिस्तान जो है वहां पर मौजूद है, और बेटी अगर मसलन बड़ी भी हो जाती तो बाद में भी उसको मार दिया करते थे। तो बहरहाल पैगंबर फरमाते देखो लड़कियों के सिलसिले में कभी कराहियत और नफरत का इजहार ना करना, मैं खुद एक लड़की का बाप हूं। ऐसे ही एक दफा तो बहरहाल ये भी पैगंबर ने फरमाया वो औरत जिसकी सबसे पहली औलाद लड़की हो वो मुबारकबाद की वो मुबारक है, वो औरत खुशकिस्मती उसकी समझी जाती है, और यहां पहली दफा से उसको एक स्ट्रेस में डाल दिया जाता है कि कहीं बेटी ना हो जाए। एक ऐसे ही शख्स एक दफा आ गया था हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास, गम उसके चेहरे से आया हो रहा था। इमाम ने कहा ये बताओ कि अगर तुम्हें परवरदिगार इख्तियार दे कि फैसला तुम करो कि बेटा हो या बेटी हो, तुम खुद फैसला करोगे या अल्लाह से फैसला करवाओगे? اس نے کہا یقیناً پروردگار عالم مصلحتوں سے بندوں کی زیادہ واقف ہے، اللہ سے فیصلہ کرواؤں گا. تو کہا کہ پروردگار نے پھر تمہاری مصلحت اس میں سمجھی کہ تمہیں بیٹی عطا کرے، تو اس طرح کے تاثرات تمہارے چہرے کے اوپر کیوں ہیں کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی؟ تو اس طرح کا جو موسیٰ و خضر کا واقعہ قرآن میں آپ نہیں پڑھتی جس میں خضر نے بچے کو قتل کر دیا تھا، خدا نے اس قتل ہونے والے لڑکے کے بدلے میں اس شخص کو ایسی، امام نے فرمایا کہ اس کو ایک ایسی بیٹی عطا کی تھی کہ جس کی نسل سے 70 انبیاء کی پیدائش ہوئی تھی. اور قرآن کی جو سورہ کہف کی جو باقاعدہ آیت ہے اس میں طرف اشارہ بھی ہے کہ پروردگار نے ان کو ایسا بدل عطا فرمایا تھا کہ جو لطف و کرم میں اور مہربانی میں اس لڑکے سے بھی بہت زیادہ تھا. تو بہرحال خواتین دیکھیں خود ایسے اقدامات کریں، برین واش کریں خواتین کا کہ وہ لڑکی کی بچہن کو احادیث سنائیں کہ لڑکی کی پیدائش دیکھیں کتنی اہمیت کی حامل ہے، روایت کے اندر کیسا ذکر پیغمبر نے کیا ہے کہ کتنی اچھی ہوتی ہیں لڑکیاں، مہربان، نرم مزاج، مددگار، کاموں کے لیے تیار، انسانوں کی انیس، بابرکت اور پاکیزگی کو دوست رکھنے والی. یہ پیغمبر نے جملے استعمال کیے لڑکیوں کے لیے اور کہا کہ جس کے ہاں بیٹی ہو اس کو خوب ادب اور اخلاق سکھائے تو، اور تعلیم دینے کی بھی کوشش کرے، اسے آرام و آسائش مہیا کرے تو بیٹی اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گی. لوگوں کو جب احادیث پتا ہوں گی بیٹی کے متعلق اور کہ جو بھی شخص دو یا تین لڑکیوں کی سرپرستی کرے گا بہشت میں میرا ہم نشین ہوگا، جو لڑکی رکھتا ہے اللہ کی نصرت اور برکت اور اس کی بخشش اس شخص کے شامل حال ہو جاتی ہے. اس شخص کی جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اسے ہزار حج کا، ہزار جہاد کا اور ہزار قربانی اور ہزاروں مہمانوں کی مہمان نوازی کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور شب معراج پیغمبر سے پروردگار نے فرمایا تھا کہ محمد لڑکیاں رکھنے والوں سے کہہ دو کہ نونہالوں کے بارے میں غمگین اور دل تنگ نہ ہوں، میں نے انہیں پیدا کیا اور میں ہی انہیں روزی دوں گا. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. یہی وجہ ہے کہ شہزادی کے ہاں جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی پیدائش ہوئی دیکھیں لوگ صرف بیٹوں کی پیدائش کی دعائیں مانگتے ہیں، خاندان اہل بیت میں بیٹوں کے لیے بھی دعائیں مانگی گئی ہیں، ابھی آگے آئے گا تذکرہ، اور بیٹیوں کے لیے بھی دعائیں مانگی گئی ہیں کہ جب شہزادی کے ہاں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے تو حضرت زہرا نے حضرت امیر سے فرمایا تھا ابو الحسن آپ کو مبارک ہو، پروردگار نے آپ کی دعا سن لی. مولا نے دیکھیے حضرت عباس جیسے بیٹے کے لیے بھی دعا کی تھی، مگر وہ حضرت زینب کی پیدائش سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے، بیٹی کے لیے بھی دعا کی. دیکھیے ویسے تو زینب عبرانی زبان کا لفظ ہے، ویسے تو اس پاکیزگی کے معنوں میں بھی ہے اور ایک پھلدار اور خوشبودار درخت کو بھی جو ہے زینب کہا جاتا ہے، لیکن اصلا عبرانی زبان کا ہے. عربی میں زینب یعنی باپ کی زینت، یعنی جب نام رکھنے کی باری آئی تھی تو کہا کہ اے ابو الحسن آپ نام تجویز کیجئے، کہا کہ نہیں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے تجویز کر سکتا ہوں نام. اور پھر جب رسول اللہ کے پاس یہ معاملہ گیا تھا تو کہا کہ پروردگار عالم کے ہوتے ہوئے میں نام کیسے تجویز کر سکتا ہوں، اور پھر پروردگار کی طرف سے زینب نام عطا ہوا تھا. اور پیغمبر نے کہا تھا یہ زینب ہے، زینب ہے، زینب ہے، 3 دفعہ کا، اور یہ نام پروردگار عالم نے منتخب کیا. اور زینب کا مرتبہ اور درجہ حضرت خدیجہ کے درجے کے برابر ہے، یہ پیغمبر کے جملے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھیں بیٹیوں کے لیے دعا کے حوالے سے امام حسین نے حضرت سکینہ جیسی بیٹی کے لیے بھی دعا کی، اور روایتوں میں کہ حضرت جو حضرت ابراہیم ہیں، حضرت ابراہیم نے بھی بیٹی کے لیے دعا کی کہ امام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے خدا سے بیٹی کے لیے دعا کی تاکہ ان کے مرنے کے بعد گریہ و نالہ کرے. یعنی انبیاء کی اور معصومین کی سیرت میں بیٹی کے لیے دعائیں ہیں الگ سے. تو ماں کو اس خوف سے نجات دلانی چاہیے کہ کہیں بیٹی پیدا نہ ہو جائے، بیٹی پیدا نہ ہو جائے، ورنہ یہ پیدا ہونے والا بچہ اس مشرکانہ خوف کو اپنے اندر لے کر پیدا ہوگا. جو یہ تو مشرکوں کا خوف تھا نا، یہ خوف لے کر اپنے اندر پیدا ہوگا. اچھا اسی طریقے سے بہت سارے خوف، اس کے اندر ایک سانس کا خوف بھی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب واقعی سانس اس طرح کے خونخوار ہو جائیں. مقصد یہ کہ یعنی افراد و تفرید دونوں طرف ہوتی ہے، ساسیں کہیں گی کہ بہو بھی اس طرح سے، یعنی آپ کو بتانے کے لیے تو یہ بھی جتنی زیادہ اپنی ساس سے خوف زدہ ہوگی یہ اثرات اس حاملہ عورت کے بچے کے اوپر بھی منتقل ہوں گے. تو ایک بالکل ایک پیسفل ماحول جس میں گھر میں لوگ دوسروں کا احترام کریں لیکن خوف زدہ نہ ہوں, ورنہ یہ پیدا ہونے والا بچہ یہ اپنے اندر خوف لے کر پیدا ہوگا اور یہ بزدل ہوگا. اور ایک اور کوشش کریں بچوں کی تربیت میں آگے بھی چل کر یہ بات آئے گی اور دوران حمل بھی اس چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے, اور وہ ہے ہارر فلمیں اور ڈرامے یہ نہیں دیکھنے چاہیے. کبھی بھی اس کو اللہ بابے سے نہیں ڈرانا چاہیے, کبھی اس کو اندھیرے سے نہیں ڈرانا چاہیے, کبھی اس کو مثلا ہم تو براہ راست سے وہ ہوتے ہیں نا متاثر ہوتے ہیں, انجیکشن سے نہیں ڈرانا چاہیے. اتنا ڈرتے ہیں کہ صرف کلینک میں آتے دیکھ کر ڈاکٹر کی شکل دیکھتے رونا شروع کر دیتا ہے بچہ, اتنا خوف زدہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ ایک ڈراؤنی کہانی یا ایک کوئی ڈراؤنا منظر اس کو بزدل اور ڈرپوک بنا دے بچے کو ہمیشہ کے لیے. اسی طریقے سے دیکھیے اندھیرے میں یا مرے ہوئے شخص کا جو خوف ہے یہ ایک غیر عقلی خوف ہے. آپ قسم کھا کے کہہ سکتی ہیں کہ یہ مردہ جو ہے ایک مکھی تک نہیں اڑا سکتا ہے, لیکن یہاں پر جا کر دیکھیے کوئی خواتین میں کوئی ملتی نہیں جو غسل خانے میں جا کر جو ہے وہ ہیلپ کر سکے اور غسالہ کی کوئی مدد کر سکے, عورتیں اتنی خوف زدہ ہوتی. تو یہ خوف کہاں ہے, یہ بچپن سے منتقل ہوتا آ رہا ہے کہ ڈرائے گئے اندھیرے سے, مردے سے, انجیکشن سے, اللہ بابے سے اور تمام چیزوں سے. اس سے کیا ہوتا ہے خوف ڈیولپ ہو گیا. اس کے مقابلے میں یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہیں, اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو بہت سارے احکامات ہیں. مکروہ ہے کہ میت کو تنہا چھوڑا جائے. تو اب اگر کسی کی تدفین کسی وجہ سے اگلے دن ہونی ہے تو آپ اس کو کولڈ اسٹوریج میں رکھوا کے لوگ گھروں میں چلے جاتے ہیں کہ تدفین کل ہوگی, اس کو پوری رات وہ مردہ اکیلا رہتا ہے. تو بہرحال یہ مکروہ ہے, لوگ چاہے اپنی باریاں لگائیں, ڈیوٹیاں لگائیں اور میت کو کسی وقت اکیلا نہ چھوڑیں کیونکہ وہ وحشت محسوس کرتی. اسی طریقے سے بہرحال انجیکشن سے ڈرانا اور بچہ جو ہے اس کو دیکھتے ہی ڈاکٹر کو رونا شروع کر دیا, یہ بھی ایک طرح کے خوف ہیں سارے جو کہ ماں کے شکم سے بچہ ایک لحاظ سے ان خوفوں کو لے کر آ رہا ہے. اگر جن علاقوں کے اندر اس طرح کے خوف نہیں دلائے گئے ہیں, جیسے کہا جاتا ہے کہ چائنا میں ایکیوپنکچر کا ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, بچے وہ یہ جو ہے ایک چھوٹی معمولی سے سرنج سے ڈر رہا ہوتا ہے, وہاں اتنی ساری نیڈلز لگائے ہوئے بچے لیٹے ہوتے ہیں اور اپنا ٹریٹمنٹ مثلا کروا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کیا ہوتا ہے ان کو ذرا سا کوئی بچہ روتا نہیں نظر آتا وہاں پر, کیونکہ وہاں پر کسی نے ان کو ڈرنا سکھایا نہیں. اس سے یہ ڈر اور خوف اصل میں سکھائے جاتے ہیں والدین کی طرف سے, غیر عقلی ہیں. تو اس قسم کے نفسیاتی اثرات والدین سے بچے میں منتقل ہوتے ہیں. اب یہ بچہ کبھی بھی شجاع نہیں بنے گا. دیکھیے بچوں کے اس لحاظ سے بھی شجاعت ایک الگ سے ایک بہت سی, ابھی آگے چل کر ہم وہ اعمال بتائیں گے جس سے بچہ شجاع بنے. بچے کے اندر ایک بہادری کا ایک جذبہ جو ہے ہو اور وہ نظر آنا چاہیے, یعنی جب وہ اعمال انجام دیں گے تو بچہ آگے چل کر شجاع بنے گا. اچھا شجاعت جو ہے خود ایک ایسی صفت ہے عورت اور مرد دونوں کے لحاظ سے. یہاں بے باک لڑکیوں کو عام طور پہ کہا جاتا ہے یہ بڑی بولڈ اور اس قسم کی ہے, نہیں یہ اس کو شجاعت نہیں کہتے, وہ تو ایک بے باکی ایک الگ چیز ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ایک تصور کریں اس عورت کا جسے سارا خاندان مارا جا چکا ہو, اس کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے سر نوک نیزہ کے اوپر بلند ہو, خود جن بازاروں سے گزر رہی ہو ان تمام جگہوں کے اوپر جو اس کو پتھر مارے جا رہے ہوں, گرم پانی پھینکا جا رہا ہو اس کے اوپر, اور اس کے بعد جب وہ دربار میں آئے تو انتہائی فصیح و بلیغ خطبہ دے. اس موقع پر تو بھوک پیاس مصیبتیں پریشانیاں آلام اس کے نتیجے میں تو اس کی آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے تھی, لیکن ایسی شجاعت اس کے اندر موجود تھی کہ ایسے فصیح و بلیغ خطبے زینب و ام کلثوم کے, وہ سب درباروں میں آپ کے علم ہے کہ کس انداز سے وہ اتنے فصیح و بلیغ خطبے انہوں نے دیے. تو اچھا اب آ جائیے, حاملہ ہر ماہ کے اعتبار سے کچھ اہم اعمال انجام دے گی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے, ایک چارٹ کی صورت میں انشاءاللہ اگلی نشست سے ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ وقت اگر نکل گیا اس کا, وہ پھر بہت کوشش کے بعد بھی اس کو واپس نہیں لا سکے گی اس موقع پر اس کو جو اعمال انجام دے لینے چاہیے. وہ ٹائم مشین میں بیٹھ کے پیچھے نہیں جا سکتی, وہ وقت نکل جائے گا. تو اس کو پہلے سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے کہ پلاسٹر کے فوراً بعد اگر پانی نہ دیا جائے اور پھر 6 مہینے بعد لا کے پانی دیں تو کبھی بھی وہ عمارت مضبوط نہیں بن سکتی. صحیح وقت پر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں سے ان تمام اعمال کا تذکرہ کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.
يا صاحب السماء.